الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون صدق الله العظيم سورة المطففين كم آغاز کر رہے ہیں اس میں ابتدائی 6 آیات میں اللہ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے عذاب کا ذکر فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ آخرت سے دوری اگر ہو تو انسان مالی معاملات اور زندگی میں حقوق و فرائض میں گنڈی مارتا ہے. پھر یہ ہے کہ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا اور برے لوگوں کا انجام بھی بیان فرمایا. فرمایا کہ ویل للمطففین تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا بھر کر لیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب ناپ کر دوسروں کو دیں یا تول کر دیں تو گھٹا دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ کیا وہ یہ خیال نہیں رکھتے کہ وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ایک عظیم دن یعنی قیامت کے دن. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جس دن لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہان والوں کے رب کے سامنے. تو بتایا گیا کہ تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے. یہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ کمی ہے کوئی ناپ تول نہیں فقط کہ ترازو کی ڈنڈی کسی نے سیدھی رکھنے کے بجائے ٹیڑھی کر دی یا تولنے میں چٹاک بھر کے یا ایک پاؤ کی ڈنڈی کسی نے مار دی. یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اس سے یہ مراد بھی ہے لیکن صرف یہی مراد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری میزان عطا فرمائی. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے عدل پر میزان پر قائم کیا جیسے سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 7 سے لے کے 9 میں والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ نے آسمان کو بلند فرمایا اور اس نے بیلنس رکھ دیا ہے. یہ کائنات میزان پر قائم ہے, عدل پر قائم ہے, بیلنس پر قائم ہے. اللہ تطغوا فی المیزان تم اس میزان میں کچھ کمی نہ کرو. واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اور اس تول کو اس وزن کو صحیح رکھو اور اس میں ڈنڈی نہ مارو. مراد کیا ہے؟ انسانوں کے باہمی معاملات میں حقوق اور فرائض ہوتے ہیں, رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہوتے ہیں, اس میں بھی ڈنڈی نہ مارو. یہ آیات مبارکہ بلکہ یہ آیات مبارکہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہمیں دے رہی ہیں کہ ناپ تول جو مالی اعتبارات سے اس میں بھی بیلنس رکھا جائے, ڈنڈی نہ ماری جائے اور حقوق اور فرائض میں بھی بیلنس رکھا جائے. رب کائنات نے اپنی شریعت کے ذریعے سے ہمیں بیلنس دیا ہے. اسی کو قرآن نے کہا میزان سورہ الحدید آیت نمبر 25 میں. اسی کو قرآن نے کہا دین حق سورہ الاحقاف آیت نمبر 9 میں. یہ دین حق ہے جو انسانوں کے حقوق اور فرائض متعین کرتا ہے ٹھیک ٹھیک. اب اس میں کمی کیا ہوگی؟ مثال کے طور پر انسان اپنا حق تو پورا پورا مانگے لیکن دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش نہ کرے. اسی کی طرح توجہ ہمیں دلائی گئی حدیث مبارکہ میں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. بہت چھوٹی سی مثال, ہم پسند نہیں کرتے کہ ہمارے گھر کے سامنے کوئی کوڑا پھینک کر جائے. تو جب ہم اپنے گھر کا کوڑا ٹھکانے لگا رہے ہوتے ہو تو ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہم کسی کے گھر کے سامنے نہ ڈالیں. یا ہم پسند نہیں کریں گے کہ کوئی گاڑی اس طرح بلاک کر دے ہمارے دروازے کے سامنے کہ جس سے ہمارا نکلنا مشکل ہو جائے. ایسے اگر ہم اپنی گاڑی کہیں پارک کر رہے ہو تو کسی کو تکلیف مبتلا نہ کرے. یعنی انسان جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. اگر تقسیم ہو جائے اس عمل میں اپنے لیے معیارات کچھ اور دوسروں کے لیے معیارات کچھ اور تو یہی اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. چاہے یہ ناپ تول میں کمی ہو انسان کتنی ڈنڈی مار لے گا, کیا بنا لے گا, کیا لے کے جائے گا اپنے ہاتھ سے, لیکن وہ عذاب کو تیار کر رہا ہوتا ہے اپنے لیے. اسی طرح جہاں ناپ تول کا معاملہ وہاں زندگی کے حقوق اور فرائض میں, رائٹس اینڈ ڈیوٹیز میں بھی انسان کو بیلنس رکھنے کی تلقین کی گئی. ایسے ہی بندوں سے آگے بڑھ کر اللہ کا معاملہ, انسان اپنا حق تو پورا پورا لے اللہ سے. کھانا 3 وقت کیا 6 وقت کھائے گا. ہر نعمت اللہ کی بھرپور طریقے پر نصری کے استعمال کرے گا, ضائع بھی کرے گا, اپنا تو پورا لیتا ہے, کیا اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے؟ ڈنڈی تو یہ بھی ہے نا, اپنا تو پورا لیا اور اللہ کی جو ذمہ داری اس نے عائد کی ہم پر اس کو ادا نہیں کرتا. اسی کی ایک توجہ اللہ کے رسول نے نماز میں دلائی. آپ نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. صحابہ نے اسی اللہ کے رسول نماز میں چوری کیسے؟ فرمایا کہ نماز کے رکوع اور سجدے کو صحیح ادا نہ کرنا یہ نماز کی چوری ہے. تو یہ گویا کہ نماز کے لیے بھی آیا تو اس میں بھی ڈنڈی ہو سکتی ہے. تو اللہ کے معاملات میں بھی کمی نہ کرو, ناپ تول کا معاملہ صحیح رکھو, چاہے روپے پیسے کا معاملہ ہو, چاہے بندوں کے باہمی معاملات ہو, یا رب کائنات کے حق کی ادائیگی کی بات ہو. اس سے آگے آج کے بین الاقوامی معاملات کی طرف چلے جائیے. کچھ قومیں جو کھڑی ہیں کوئی ہم پر نگاہ اٹھا کر دیکھے گا ہم پریمپٹیو ایکشن کے تحت اس کو اڑا دیں گے, اور کوئی قوم اپنے دفاع کے لیے ایٹم بم بنانا چاہے تو اس کے خلاف سینکشنز لگا دی جاتی ہیں. اس حقوق اور فرائض کے توازن میں ڈس بیلنس پیدا کر دینے کی وجہ سے انسانیت تباہی کا شکار ہے. تو یہ چند روپے کے معاملے سے لے کر بین الاقوامی معاملات تک اور رب کائنات کے حقوق تک یہ تعلیم جاتی ہے. ویل للمطففین, تباہی ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا قالوا علی الناس یفوقون, جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وإذا قالوہم او وزنوہم یفطرون, اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ کھڑے کیے جانے والے ہیں دوبارہ. لیوم عظیم, ایک بڑے دن. معلوم کیا ہوا, اس آخرت سے ہٹتا ہے جب انسان, یہ فکر آخرت ہٹتی ہے انسان کی جانب سے تو انسان بے عملی کی طرف جاتا ہے. واحد طریقہ اصلاح کا یہ ہے جو گراس روٹ لیول سے تبدیلی لے کر آتا ہے, وہ یہ ہے کہ فکر آخرت کی طرف بندوں کو لایا جائے. جب اللہ کے سامنے محاسبے کا خوف بندوں کے دلوں میں ہوگا تو نہ پولیس لگانے کی ضرورت ہے, نہ چیک اینڈ بیلنسز کی ضرورت ہے, نہ کسی اور شے کی ضرورت ہے. یہ وہ تقوی جو دلوں میں اگر پیدا ہو جائے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا وہ خیال نہیں رکھتے کہ وہ دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے. لیوم عظیم, ایک بڑے دن میں. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن تمام لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے. اس کے بعد نتائج, کلا ہرگز نہیں, ان کتاب الفجار لفی سجین, جیسے بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے. ان کا ذکر آگے آ رہا ہے. سجین سے ایک مراد لی گئی, جیسے یہ قرآن کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ جہاں اعمال نامے درج ہوتے ہیں برے لوگوں کے, یا یوں کہیے کہ جہاں فائل جمع کر دی جاتی ہے نافرمانوں کی. اور ایک رائے یہ مفسرین رکھی ہے کہ وہ جگہ, وہ قید خانہ جہاں نافرمانوں کی روحوں کو رکھا جائے گا. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین, ہرگز نہیں, بے شک فجار بدکاری کرنے والے, برے اعمال کرنے والے, ان کا اعمال نامہ سجین میں ہے. وما ادراک ما سجین, اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے. کتاب مرقوم, یہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے, ایک لکھا ہوا رجسٹر ہے, جس میں نام اعمال لکھے ہوئے برے کام کرنے والوں کے, پوری فائل ان کی تیار ہے. ویل یومئذ للمکذبین, تباہی ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الذين يكذبون بيوم الدين, جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو. وما يكذب به الا كل معتد اثيم, اسے وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھ جانے والا گناہگار ہے. اس کی کیفیت کیا ہے, اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين, جب تلاوت کی جاتی ہے اس کے سامنے ہماری آیات تو کہتے ہیں کہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. معاذ اللہ, وہ یہ کہتے تھے کہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. آج اللہ کے اعمال جو اس نے ہم پر, یعنی کہ عبادات فرض کی ہیں, یہ احکامات, ان کے متعلق کچھ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ تو گئے دوسرے لوگوں کی باتیں ہیں. بیٹی پردہ کر لو تو بیٹی کہتی ہے تو بڑی بوڑھیوں کے کرنے کے کام ہے. یہ بھی پردہ کر, اس کی ماں کہتی ہے سر آج کو یہ پردہ کرے گی, ابھی تو اس کا رشتہ بھی نہیں ہوا ہے, ابھی تو پردہ کیوں کرے گی. یہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے, تو گئے گزرے زمانے کے لوگوں کے کام. مساجد کو دیکھیے, رمضان کے علاوہ کون لوگ نماز میں ہوتے ہیں, بوڑھے لوگ, ریٹائرڈ لوگ. چلیے اللہ جس لوگ نے توفیق عطا فرما دے اس کا فضل ہے, لیکن کیا یہ ان لوگوں کا کہ جن کی عمریں گزر چکی, جوانی کی بہاریں گزر چکی, ان کے کرنے کے کام ہے کہ وہ نماز ادا کریں, باقی کوئی اس کی, باقی کسی کی ذمہ داری نہیں. صرف یہ کہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ یہ بھی پرانی باتیں ہیں. کوئی شرم و حیا, کوئی اخلاق, کوئی سلام سے ملاقات کا آغاز, کوئی بڑوں کا ادب, کوئی السلام علیکم کے الفاظ, کچھ ٹھیک آئے تو الحمدللہ کہنا, الا ماشاء اللہ, یہ چیزیں تو ختم ہو گئی ہمارے معاشرے میں سے. ہیلو, ہائی, ہاؤ آر یو, یہ الفاظ ٹھیک آئی شیخ, یہ کہہ دیا زبان سے. تو یہ جو اسلامی تعلیمات ہے, کیا یہ کسی اور کے لیے, کئی مسلمانوں کے لیے نہیں, یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ یہ تو کسی اور کے کرنے کی باتیں ہیں. نمازیں اور اذان کو ہم دے گا ہمارے, وہ ہم بلائیں گے کہیں سے, کہاں سے, اسرائیل سے اور لارکانہ سے, اور وہ گجرا والا سے کوئی آئے گا اذان دینے کے لیے. کیوں بھائی, اذان دینے کی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد نہیں ہوتی. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے؟ حدیث کے مطابق گردنیں اونچی ہوں گی اذان دینے والوں کی. یہ کسی اور کے کرنے کا کام, سارے کام دھندے تم کرو گے, نماز سے اور پڑھائے گا تمہارے محلے میں؟ کیا اسی مولوی کو اپنی تقریب میں جس نے بڑے بڑے شیخوں کو مدعو کرتے ہو بلاتے ہو کبھی؟ کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ کیا گئے گزرے لوگوں کے کرنے کا کام ہے معاذ اللہ. قال اساطیر الاولین, کہتے ہی تو گئے گزرے وقتوں کی باتیں ہیں معاذ اللہ. یہ ہے ایٹیٹیوڈ ہمارا یہ ہے آج. معذرت کے ساتھ عرض کروں, عظیم اکثریت کا حال یہ ہے. وہ دھڑلے کے ساتھ جھٹلا دیتے, ہمارے بس عمل سے جھٹلانے کی بات ہے. کلا بل قوان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. یہ اعمال کی نحوست ہے جو غالب آ گئی ہے دلوں پر. جامع ترمذی کی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے, توبہ نہیں کرتا وہ نقطہ برقرار رہتا ہے, ایک اور گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ لگتا ہے, گناہ کرتا رہتا ہے یہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں, پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور یہ تلاوت فرمائی آیت, کلا بل قوان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں بلکہ ان کے اعمال ہیں, ان کے اعمال کا زنگ ہے جو ان کے دلوں پر چڑھ گیا. اور ذہن میں رکھیے, کسی کافر کا ذکر نہیں ہو رہا. یہ نقطے گناہگاروں پر لگ سکتے ہیں, اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے, ورنہ یہی اگلا مرحلہ کہاں جاتا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم. سورہ البقرہ آیت نمبر 6, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, ان کی سماعت پر مہر لگا دی اور ان کے دلوں پر پردہ ہے. اللہ اس پورے انجام سے ہمیں بچائے اور سچی اور خالص توبہ کر کے ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلا ہرگز نہیں, انہم عن ربی یومئذ لمحجوبون, وہ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے, رب ان سے بات نہیں کرے گا, رب ان سے کلام نہیں کرے گا. وَإِنَّهُمْ لَفَالُ جَهِينَ, پھر بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون, پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. اللہم ربنا لا تجعلنا معهم, اے اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل نہ فرما. اس کے برعکس دوسرا انجام بڑا حسین, کلا ہرگز نہیں, ان کتاب الابرار لفی علیین, بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے. اگر علیین صدیین کے مقابلے میں, جہاں نیک لوگوں کے اعمال درج ہوں گے ان کی فائل موجود ہوگی, جہاں نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جائے گا, ایک روایت کے مطابق, وما ادراک ما علیون, اور تمہیں کیا خبر کہ علیین کیا ہے, کتاب مرقوم, وہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے, یشہدہ المقربون, اس پر حاضر ہوتے ہیں مقربین, اسے دیکھتے ہیں مقربین مقرب فرشتے. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیکیاں کرنے والے وہ نعمتوں میں ہوں گے, آرام میں ہوں گے, علی الارائک ینظرون, تختوں پر دیکھتے ہوں گے ایک دوسروں کو, یہاں بیٹھے ہوں گے ٹیپ لگائے ہوں گے اور تختوں پر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ آرام جنت میں ہے, یہ ریلیکسیشن جنت میں ہے, دنیا میں تو مشقت ہی مشقت. بخاری کے حدیث, جنت کو گھیر دیا گیا مشقتوں, اس سے گزر کر جنت ہے. آج مشقت بہت ہی محدود زندگی میں برداشت کر لو, اللہ ہمیشہ ہمیشہ آرام عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تعارف کی وجوہ نظرۃ النعیم, تم ان کے چہرے پر نعمت کی تر و تازگی پالو گے. یسقون من رحیق مختوم, انہیں پلائی جائے گی خالص شراب جو سیلڈ ہوگی, جس پر مہر لگی ہوگی, سیلڈ شرابیں پیش کی جائیں گی وہاں پر. یہاں حرام لیکن وہاں اللہ عطا فرمائے گا. اللہ یہاں بچنے اور وہاں کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ختام ہو مشک, اس کی مہر مشک کی ہوگی, سیل جو اس کی ہوگی وہ مشک کی خوشبو کی ہوگی, اور مشک یہاں کا جالی والا نہیں, اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا جو جنت میں ہوگا. رفیع لال کپل یہ تنافس المتنافسون, چاہیے کہ رغبت کرنے والے اس میں رغبت کریں, دنیا کے ٹکوں میں آگے نہ بڑھو بھائی, یہ ضرورت ہے مقصود نہیں ہے. کتنا ہی بنا لو, کتنا ہی جمع کر لو, حتی زرتم المقابر, جانا قبر میں ہے, دو فٹ نیچے 6 فٹ کا گڑا, فقط 2 گز کفن, ایک ٹکا بھی ساتھ نہیں جائے گا. اس میں رغبت نہ کرو, اس میں تو فرعون نے بھی کر لی, قارون نے بھی کر لی, چاہت آیا کچھ نہیں. رغبت کرنی ہے اس میں کرو, سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض, سورہ حدید آیت نمبر 21. کمپٹیشن کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو, دنیا میں نہیں, اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے, اللہ کی جنت کے حصول کے لیے. فی ذلک فلیتنافس المتنافسون, چاہیے کہ رغبت والے اس معاملے میں, اس کام میں رغبت کریں. ومزاجہم من تسنیم, اور اس میں آمیزش ہے تسنیم کی, عین ہے شراب بہا المقربون, یہ چشمہ ہے جس سے مقرب پیتے ہیں. ان الذین اجرموا, بے شک جن لوگوں نے جرم کیا یعنی گناہگار, کانوا من الذین آمنوا یضحکون, وہ اہل ایمان پر ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور جب بھی ان کا سے ہو کر گزرتے تھے تو آنکھیں مارتے تھے, اشارے کرتے تھے. یہ ہے جو جنت کی تیاری کر رہے ہیں, یہ ہے جو وہی پر ایمان لے کر آئے ہیں, یہ ہے جو دین کی خدمتیں کر رہے ہیں. آج بھی انداز ہے, جاؤ میاں جاؤ اپنی قبر سے, اب تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے, ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے. یہ پہلے بھی سے دیوانے ہیں, ان کو اپنے کیریئر کی فکر نہیں ہے, ان کو اپنے کاروبار کی فکر نہیں ہے, ان کو اپنی بیوی اولادوں کی فکر نہیں ہے. جب دیکھو دین کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور جب ان کے اوپر سے گزرتے تھے تو آنکھیں مارتے تھے, اشارے کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فكهين, اور جب یہ مذاق اڑانے والے اپنے گھروں کو لوٹتے تھے تو ہنستے ہوئے لوٹتے تھے, باتیں مناتے تھے. دیکھو ان کا دماغ خراب ہو گیا, ان کو اپنے کاروبار کی فکر نہیں ہے, ان کو اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہے, جان لگا رہے ہیں, مال لگا رہے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر کوئی فکر ہی نہیں, مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ, تو جب انہیں دیکھتے تھے, قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, تو کہتے تھے کہ دیکھتے یہ لوگ گمراہ ہیں, کہ کہتے تھے غرا ہا الائی دینہم, ان کے دین نے تو انہیں دھوکے میں ڈال دیا, کوئی فکر ہی نہیں ہے ان کو, آگے بس آگے بڑھتے چلے جا رہے دین میں. وما ارسل علیہم حافظین, اللہ فرما رہے ہم نے ان پر نگہبان, وہ ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے, کہیں سے اللہ پوچھے گا کہ یہ کیا کر رہے, سنا ہوگا کیا اصل میں. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, بس آج ایمان والے کفر کرنے والوں پر ہنسیں گے, عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ, تختوں پر مسیحیوں پر بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے ہوں گے. اللہ موقع دے گا اس دن اہل ایمان کو ان نافرمانوں کا مذاق اڑانے کا جنہوں نے دین پر عمل کی وجہ سے اہل ایمان کا مذاق اڑایا ہوگا. اللہ کو کوئی جھجھک نہیں, اللہ کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے, دو دو چار کی طرح باتیں بیان کرنے کے اندر. کتنا مذاق اڑاؤ گے, رسول اللہ کو اڑائے کہ نہیں, مجنون دیوانہ ساحر کذاب, تو کیا ہو گیا, کتنے برس دل آخر کیا ہے, تم ایلینا ترجعون, ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون, آج اہل ایمان الكفار کا مذاق اڑائیں گے. تو سب سے بڑا احمق کون ہوا, مذاق اڑانے والے یا جن کا مذاق اڑایا گیا؟ جن کا اڑایا گیا وہ سب سے بڑے عقل مند تھے, جنہوں نے آج بھی دنیا کے بجائے دائمی زندگی کی فکر کی اور اپنے آپ کو فیس کر لیا اس اعتبار سے, اور سب سے بڑے احمق وہ تھے جو دنیا پر اپنی مبتلا تھے, دینداروں کا مذاق اڑاتے تھے اور دنیا کے ہو کر رہ گئے, وہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. آج بھی ہے, کسی ہماری بہن نے پردہ کیا, شرعی پردہ کیا, لوگوں نے کہا دفیہ نوس ہے, لوگوں نے کہا آؤٹ ڈاکس ہے, لوگوں نے کہا اس کا رشتہ نہیں ہوگا, لوگوں نے کہا کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا, کتنا کہہ لیں گے لوگ, لیکن اس عورت کو یہ بات پتا ہے کہ یہ وہ لباس ہے جو اللہ نے جس کا حکم دیا, یہ لباس عائشہ صدیقہ کا تھا, یہ لباس پاتا تو زہرا کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور ان کے متعلق یہ طے ہے کہ وہ جنت کے سردار ہیں خواتین کے. آج کسی نے چہرے پہ داڑھی سجائی تو وہ محمد رسول اللہ کی تہذیب نے سجائی ہے, اگر اس کا مذاق اڑا سکتے تو اڑا لو, تم اس کا نہیں محمد رسول اللہ کا مذاق اڑا دو کہ جنہوں نے داڑھی چہرے پہ سجائی تھی, اڑا لو, کتنا اڑاؤ گے. لیکن پھر آخر تمہارا مذاق اڑانے کا اللہ ان اہل ایمان کو موقع عطا فرمائے گا. ایسے ہی کوئی دین کی خدمت میں آگے بڑھ رہا ہے, کما رہا ہے لیکن دین کے لیے لگا رہا ہے, صلاحیت ہے لیکن دین کے لیے لگا رہا ہے, اوقات ہے لیکن دین کے لیے کھپا رہا ہے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ میاں کچھ کاروبار کی, کچھ جاب کی, کچھ مستقبل کی, کچھ گھر والوں کی فکر کرو, مذاق بلاتے اس کا. اللہ موقع دے گا اہل ایمان کو, یہ تسلی ہے اہل ایمان کے لیے, اللہ میں یقین عطا فرمائے کہ مذاق اڑا بھی رہے ہیں جتنا ہی اڑا لیں ہم محمد رسول اللہ کی سنت ادا کر رہے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم صحابہ کرام کی پیروی کر رہے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, اسی میں لطف آئے گا, اسی میں ایمان کی مٹھاس ہے, اسی میں سنت کی چاشنی ہے, اس میں حب صحابہ کی چاشنی ہے. اللہ یقین عطا فرما دے ہمیں تو معاملہ بڑا آسان ہو جائے گا. ہل تم بھی کفار ما کانوا یفعلون, کافروں نے اب بدلہ پا لیا جیسا کہ وہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد سورت الانشقاق, یہ تیسری سورت ہے, سورت تکویر, سورت انشقاق اور اب سورت الانشقاق, جس کے متعلق مسند احمد اور جامع ترمذی کی حدیث سے فرمایا گیا کہ جو شخص چاہتا ہوگی اپنی آنکھوں سے قیامت کے مناظر کو دیکھ لے وہ ان تین سورتوں کا مطالعہ کر لے. اس میں ابتدا میں قیامت کے مناظر کا ذکر ہے, پھر نتائج کا ذکر ہے. فرمایا اذا السماء انشقت, جب آسمان پھٹ جائے گا, وہ اذنت لربها وحقت, اور وہ اپنے رب کا حکم مانے گا, اور وہ اسی لائق ہے کہ رب کا حکم مانے, اسی کی وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے. واذا الارض مدت, اور جو زمین پھیلا دی جائے گی, سورہ الفجر نام پڑھیں گے آیت نمبر 21, دکن دکا چورا چورا کر دی جائے گی. سورہ کہف آیت نمبر 8 میں پڑھ چکے, سعیدن جروزا چیٹیل میدان کر دی جائے گی, بالکل برابر. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اور جو زمین پھیلا دی جائے گی, وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, اور جو کچھ اس نے اس سے باہر نکال ڈالے, چاہے اس کے خزانے ہوں چاہے وہ مردے ہوں, وہ باہر ڈال دے گی. سورہ زلزال میں بھی الفاظ آئے ہیں, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, زمین اپنے بوجھ باہر نکال کر ڈال دے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, اور جو کچھ اس نے وہ نکال ڈالے گی اور خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم مانے گی اور اسی لائق ہے کہ وہ رب کا حکم مانے. یا ایوہ الانسان، اے انسان، اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، جیسے تجھے تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے بالآخر اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. یہ اصل حقیقت ہے. تکلیفیں ہیں، مشقتیں ہیں. سورہ بلد میں ہم پڑھیں گے لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان مشقت میں پیدا کیا گیا ہے. مشقتیں زندگی مینٹین رکھنے کے لیے، بھوک پیاس لباس مکان، مشقتیں گھر والوں کو پالنے پوچھنے کے لیے، مشقتیں کل حقائق آتے رہتے ہیں زندگی کے اس کے حوالے سے، اسی طرح مشقتیں آگے مستقبل کی فکر کے اعتبار سے، یہ سب تو ہے ہی ہے. لیکن ٹریجڈی کیا ہے انسانوں کے ساتھ؟ جب یہاں آنکھ بند ہوگی وہاں آنکھ کھلے گی تو انسان کیا کہے گا؟ سورہ نازعات کی آخری آیت ہم پڑھ چکے، صبح کے چند لمحات تھے، آخرت کے چند لمحات تھے. یہ ساری تکالیف انسان بھول جائے گا، بلکہ قبر کے عذاب کو بھول جائے گا. سورہ یاسین میں پڑھ چکے، وہ اتنی ہولناک ہے قیامت کہ قبر کے عذاب کو بھول جائے گا. اصل مشقت وہاں کی ہے، اور وہ یہ کہ وہاں رب کے حضور حاضری دینی اور اس زندگی کے متعلق جواب دہی کرنی ہوگی. جامع ترمذی میں پانچ سوال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ سوالات کو جواب نہ دے دے. زندگی کہاں لگائی؟ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کتنے کپڑے پہنے. نعمتوں کے متعلق سوال ہے، لیکن اصل سوال زندگی کہاں لگائی؟ پرپس پوری زندگی بسر کی ہے، پرپس ہے جوانی پیک ٹائم پوری زندگی کو کہاں لگائی؟ مال کہاں سے کمایا؟ آزاد نہیں تھے. مال کہاں خرچ کیا؟ پابند تھے. جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ یہ ٹریجڈی ہے سب سے بڑی، یہ سب سے بڑا المیہ انسان کا. دیکھیے مقروض سے مقروض آدمی، موت آئے گی تو مسئلہ کم از کم یہاں کا تو ختم ہو گیا. انتہائی شدید بیماری میں کوئی ملوث بیمار ہو، مبتلا ہو کسی مرض میں، موت آئے گی تو ختم ہو جائے گا مسئلہ، آخرت کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا. یہ ہے یا ایھا الانسان انک قادحٌ الی ربک قدحًا فملاقی، اے انسان تجھے یقیناً مشقت و مشقت جھیلتے ہوئے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا ہوگا پہلا نتیجہ؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ سے دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بس اس سے قریب آسان حساب لیا جائے گا. اللهم حاسبنا حسابا يسرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما. بخاری کی تفصیل، اللہ کے رسول نے فرمایا آسان حساب کیا؟ اللہ دیکھے اور کہے ٹھیک ہے جانے دو. ہماری لینگویج میں ویزا پاسپورٹ مانگا نہ جائے بندے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا کھل گیا دفتر، یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ وہ تو گیا کام. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما. تو جس کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا اس کا آسان حساب. وينقلب الى اهله مسرورا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش و خرم لوٹے گا. کون سے گھر والے؟ کوئی رشتے نہیں، دنیا والے نہیں، وہ گھر والے کہ ہاں جن کے ساتھ ایمان اور تقویٰ کا تعلق تھا. سورہ اتور آیت نمبر 21، سورہ الزخرف آیت نمبر 67، ایمان ہے، تقویٰ ہے، بہترین فیملی ہے. اللہ ہمیں اس کی محنت کی توفیق عطا فرمائے. اصل گھر والے وہ جو ایمان کی بنیاد پر جڑے ہوئے ہوں، اصل گھر والے وہ جو تقویٰ کی بنیاد پر جڑے ہوئے ہوں. اللہ ہمیں ان بنیادوں پر جڑنے کی توفیق دے. وینقلب الی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا. اس کے برعکس، وأما من اوتی کتابا وراء ظہرہ، اور جس کو اس کا عمل نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا. جیسے بچہ اگر فیل ہو تو پسند نہیں کرتا کہ اس کو رپورٹ کارڈ ملے، کو تھمائی جاتی ہے. یہ ہٹنا چاہیں گے ان کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا ان کو. وأما من اوتی کتابا وراء ظہرہ، اور جس کو اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، فسوف یدعو ثبورا، وہ قریب موت مانگے گا. ویصلی سعیرا، اور جہنم میں داخل کیا جائے گا. لیکن موت، ہم پڑھ چکے کئی موتیں پکار لو کوئی فائدہ نہیں. بخاری کی حدیث، موت کو بھی میندے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا. ویصلی سعیرا، اور وہ جہنم میں داخل ہوگا. انہ کان فی اہلہ مسرورا، دیکھے وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش و خرم تھا، دنیا میں بڑے مگن تھے. کیا چل رہا ہے گھر میں؟ कोई कंट्रोल, कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। क्या देखा जा रहा है टेलीविजन पर? कोई कंट्रोल, कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। क्या कुछ पढ़ा जा रहा है घर में? कोई कंट्रोल, कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। क्या तकारीर घर में हो रही है? कुछ पता नहीं है। ये खुशी खुर्रम से नाफरमानियां कर रहे थे, आज कोई खुशी नहीं, जहन्नम में डाले जाएंगे। इन नौबंद अल्लाहूर, उसने गुमान किया था कि हरगिज़ पलटेगा नहीं, बला क्यों नहीं, इन रब्बहू काना बिही बसीरा, उसका रब बेशक उसे देखता था। देखना क्यों था? पेशी के लिए, और पेशी हो गई। फरमाबरदारों के दाएं हाथ में दिया गया, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिन्हुम, बाएं हाथ वालों के बाएं हाथ वाले वो कौन है? अहले जहन्नम, उनका नाम है अमाल बाएं हाथ में दिया गया, अल्लाहुम्मा रब्बना ला तजअलना माहुम, ऐ अल्लाह इन बाएं हाथ वालों में हमें शामिल न फरमा। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से कुछ कसमें हैं, और फिर कुफार को अजाब की धमकी दी गई है, और अहले ईमान को बशारत दी गई है अजर की। फला उकसिमु बिश्शफ़, बस मैं शफ़ की कसम खाता हूँ, यानी शाम की सुर्खी की, वल्लैली वमा वसक, और रात की जो सिमट आती है, वल्कमरी इज़ा तसक, और चांद की जबकि वो मुकम्मल हो जाता है, लतरकबुन तबक़न अन तबक, कि तुमको लाजिमन दर्जा बदर्जा चढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। सुबह सूरज नमूदार होता है, शाम को फिर शफ़ आ जाती है, ये शाम की सुर्खी। चांद पहले बारीक होता है, मुकम्मल हो जाता है दर्जा बदर्जा, कभी जो है वो रात शुरू होती है गुरूब से, और फिर तारीख इंतहाई हो जाती है। ये तदरीजन है, ऐसे ही तुम्हारा मामला आगे बढ़ने के एतबार से वो तदरीजन होगा, और तुम ये सारी तदरीज अल्लाह के हुक्म से है। कुल्लियतन, तुम अल्लाह के प्यार में हो, माँ के बदन में थे, कितनी तदरीजन अल्लाह ने तुम्हें पैदा फरमाया, दुनिया में आए बचपन लड़क पर जवानी कैसे अल्लाह लेकर जा रहा है, कुल्ली इख्तियार उसका है, और वही इस बात पर कादिर है कि तुम्हें दोबारा जिंदा फरमा दे। फमा लहुम ला युमिनून, तुम्हें क्या हुआ कि वो ईमान नहीं लाते, वइदा कुरिया अलैहिम कुरान ला यस्जुदून, और जब उनका कुरान पढ़ा जाता है तो वो सजदा नहीं करते हैं। बलिल्लज़ीन कफरू युकज़्ज़िबून, बल्कि जिन लोगों ने कुफर किया वो झुठलाते हैं, वल्लाहु अअलमु बिमा युऊन, और अल्लाह खूब जानते हैं जो कुछ से वो भर रखते हैं मुराद दिलों में। فبشرهم بعذاب أليم فسنبي صلى الله عليه وسلم إلى درنات عذاب خوشخبری سنا دیجئے یہ تنس انداز ہے قرآن میں خوشخبری اگر ہے بھی تو کس سے ہے کی درنات عذاب کی إلا الذين آمنوا سوائے ان کے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے لهم اجر غير ممنون ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے اللهم ربنا اجعلنا منهم اے اللہ ان اہل ایمان بندوں میں ہمیں شامل فرما اس کے بعد سورہ البروج ہے اس نے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں کچھ قسمیں کھائی ہیں اور صادقہ لوگوں میں سے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد آگ میں کودنا تو گوارا کر لیا لیکن حق کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا اور اسی کے ضمن میں مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے اہل ایمان بندوں پر ظلم کرتے ہیں وہ اللہ کی پکڑ میں گرفتار کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج گرجو والے آسمان کی قسم والیوم الموعود اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے وشاہد و مشہود اور حاضر ہونے والے اور جہاں حاضر ہویا جائے گا جہاں حاضر ہوں گے اس کی قسم۔ اب اس میں دو آراء ہیں، ایک رائے یہ کہ یہ قیامت کے حوالے سے ذکر ہے والیوم الموعود اور قسم ہے قیامت کے دن کی، وشاہد اور حاضر ہونے والے کی، تمام مخلوق انسان حاضر ہوں گے، جنات بھی، مشہود اور جسے لوگ دیکھیں گے یعنی قیامت کو دیکھیں گے، ایک رائے یہ ہے اور یہ زیادہ قوی ہے۔ ایک رائے مفسرین اور بیان کی کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے جو کہ آتا ہے، اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے کہ جہاں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، یہ رائے بھی مفسرین بیان کی۔ اس کے بعد ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے قرآن کریم نے اگلی آیات میں، جس کے متعلق کچھ ہمیں احادیث بھی ملتا ہے مسلم شریف میں اور جامع ترمذی میں، طویل ایک واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو مورخین ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ابن خلدون وغیرہ، انہوں نے بھی کچھ واقعات نقل کیے ہیں، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کئی مرتبہ ہوئے ہیں کہ اہل ایمان پر اللہ کے نیک بندوں پر آزمائشیں آئی ہیں ظالمین کی طرف سے، ان کا ذکر کر کے اہل ایمان جو مکے میں اس وقت تھے ان کو بھی تسلی دی جا رہی کہ رائے حق میں مسائل آتے رہے ہیں، اور پہلے بھی لوگ اللہ کے دین کی خاطر مصیبتوں کو برداشت کرتے رہے، ہاں جو ظالم تھے، جو اہل ایمان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے، ان کا بھی ذکر کر کے اس وقت کے مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ کی گئی۔ تو یہ ایک سے زائد واقعات ہیں، اور غیر ممکن ہے کہ سب کے سب پیش آئے ہوں، تو معین واقعے کے بجائے جو قرآن نقل کر رہا ہے بات عبرت و سبق آموزی کے لیے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود, ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے, ان نار ذات الوقود, ایندھن والی آگ والے, انہم علیہا قعود, جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے, وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, اور وہ جو اہل ایمان کے ساتھ کرتے تھے وہ اسے دیکھ رہے تھے, وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العظیم الحمید, اور انہوں نے بدلہ نہیں لیا مگر اس بات کا کہ اللہ پر وہ اہل ایمان ایمان لائے تھے کہ جو زبردست ہے اور خوب تعریفوں والا ہے, آگ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ آگ کے علاؤ جلائے گئے ہیں, خندقیں کھودی گئی ہیں اور اس میں اہل ایمان کے ظالموں نے ڈالا ہے اور یہ ظالمین اس کا مشاہدہ کر رہے, کیونکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کود جانے والے اہل ایمان کی اللہ نے حفاظت بھی فرمائی لیکن مجرمین کو اللہ تعالیٰ آگے پھر تنبیہ کر رہے ہیں. الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ اللہ جس کی بادشاہت ہے آسمان و زمین کی, اللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شے پر مطلع ہے, باخبر ہے. ان الذین فضل المؤمنین والمؤمنات, بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکالیف پہنچائی, ثم لم یتوبوا, پھر انہوں نے توبہ نہیں کی, فلہم عذاب جہنم, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, فلہم عذاب الحریق, اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. اس کے برعکس ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, لہم جنات, ان کے لیے باغات ہیں, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, ذلک الفوز الکبیر, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد اللہ کی دونوں شانوں کا بیان ہے کہ وہ عذاب دینے والا بھی ہے, رحمت فرمانے والا بھی ہے. ایمان یہ کہ الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. یہ حدیث الفاظ ان نبا ربی کے شدید, یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, ان نہ وہی پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے اور وہی لوٹائے گا تخلیق کو, دوبارہ پیدا فرمائے گا, وہ الغفور الودود, اور وہ بہت بخش دینے والا محبت فرمانے والا ہے, ذو العرش المجید, عرش کا مالک بڑی شان والا, فعال لما یرید, جو چاہے وہ کر ڈالتا ہے. اللہ الصمد ہے, سب اس کے محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں, سب اس کے سامنے جواب دے, وہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں, فعال لما یرید, جو چاہے وہ کر ڈال. هل اتاک حدیث الجنود, کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبریں پہنچی, فرعون و ثمود, فرعون اور ثمود کی کیسے تباہ کیے گئے وہ, لیکن اب بھی معاملہ کیا ہے, بل الذین کفروا فی تکذیب, بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. اس وقت کفار ان واقعات سے عبرت حاصل نہیں کر رہے, جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ واللہ من ورائی محیط, اور اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے, بل ہوا قرآن مجید, بلکہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے, فی لوح محفوظ, لوح محفوظ میں ہے. اصلا تو قرآن وہاں ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے اللہ نے ہمیں ایک کاپی, سرٹیفائڈ کاپی ہے, جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمائی. اصل تو وہاں محفوظ ہے, ہاں وہیں سے دیا گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد سورہ الطارق, اس میں بھی ابتداء اللہ نے کچھ قسمیں کھائی ہیں, اس کے بعد انسانوں کے اعمال کی حفاظت کے متعلق ذکر فرمایا, پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں, اور منکرین کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والسماء والطارق, قسم آسمان کی اور طارق کی, ستارے کو کہا جاتا ہے, لیکن آگے نجم الثاقب کا ذکر آ رہا ہے. وما ادراک ما الطارق, اور تم نے کیا سمجھا کہ طارق کیا ہے, النجم الثاقب, چمکتا ہوا ستارہ, ان کل نفس لما علیہا حافظ, کوئی شخص نہیں مگر یہ کہ اس کے اوپر نگہبان موجود ہے, ہر شخص پر ایک حافظ مقرر کیا گیا ہے. قرآن سورہ انفطار کی طرف بھی ہمارا اشارہ, اس سورہ انفطار کی طرف بھی توجہ رہنی چاہیے, آیت نمبر 10-11 میں, کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون, وہ معزز لکھنے والے ہیں, جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ جانتے ہیں. تو انسان کا کوئی بھی عمل ہو, انسان کا کوئی بھی قول ہو, وہ محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. یہ سورہ انفطار کی آیت نمبر 10-11 ہے, لحافظین کرام کاتبین. پھر آیت نمبر 12 میں الفاظ ہیں, یعلمون ما تفعلون, جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. ہر نفس پر ایک محافظ مقرر ہے. فلینظر الانسان مما خلق, انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیز سے پیدا کیا گیا. خلق من ماء دافق, وہ پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے, اس قطرے میں جس میں کہ جوش ہوتا ہے. يخرج من بين الصلب والترائب, وہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان, یعنی کہ وہ غدود کے جہاں اس خطرے کی پروڈکشن ہوتی ہے مرد کے وجود میں, وہ پیٹھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان ہے وہ غدود جہاں اس کی پروڈکشن ہوتی ہے. یخرج من بین الصلب والترائب, وہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان. انه على رجعه لقادر, دیکھیں وہ اللہ دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے, جو پہلی مرتبہ پیدا فرما سکتے ہیں وہ دوبارہ بھی قادر ہے. یوم تبلا السرائر, جس دن لوگوں کے راز جانچے جائیں گے, پوشیدہ باتیں بھی ظاہر کر کے دکھا دی جائیں گی. سورہ البقرہ آیت نمبر 286, وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو, اللہ محاسبہ کر لے گا. انہو علیم بذات الصدور, وہ سینوں کے راز و تخ سے واقف ہے. یوم تبلا السرائر, جس دن راز جا کے جائیں گے, پوشیدہ باتیں کھول دی جائیں گی. فما له من قوت ولا ناصر, تو نہ اسے کوئی قوت حاصل ہوگی یعنی انسان کو, اور نہ ہی کوئی اس کے لیے مددگار ہوگا. انتظار کے آخر میں پڑھ چکے, یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا. والامر یومئذ للہ, کل اختیار اللہ کا ہوگا. فما له من قوت ولا ناصر, کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار اس کا ہوگا. مزید اللہ کی قسمیں, فالسماء ذات الرجع, قسم ہے آسمان کی جو کہ برسانے والا ہے یعنی بارش ہو. والارض ذات الصدع, اور زمین کی جو کہ پھٹ جاتی ہے, پودا اس میں بیج جاتا ہے اور پھر بیج جب دوبارہ نکلتا ہے تب بھی وہ پھٹتی ہے تاکہ پودے اگ سکیں, فصلیں اگ سکیں. تو آسمان جو کہ بارش برسانے والا ہے اور زمین کی جو کہ پھٹ جانے والی ہے, اس کی قسم. انہ لقول فصل, جیسے یہ قرآن یہ فیصلہ کن کلام ہے. اور وما ہوا بالحزل, کوئی بےہودہ بات نہیں ہے, کوئی بیکار بات نہیں ہے, کوئی فضول بات نہیں ہے, یعنی یہ قرآن یہ فیصلہ کن حیثیت ہے, ڈیسائسو ورڈ ہے اللہ اللہ رب العزت کا, سبحانہ و تعالیٰ کا. کیا مطلب؟ یہی فیصلہ کن ہے انسانوں کی انفرادی زندگی اور اب انسانوں کے اجتماعی معاملات کے اعتبار سے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلم شریف میں, القرآن حجت اللہ او علیکا, جو قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف ہوگا. اگر آج اس کے حقوق ادا کر رہے ہو, اس کو تھام رہے ہو, تو تمہارے حق میں جائے گا. اس کو اگنور کر رکھا ہے, اس کو نظر انداز کر رکھا ہے, تو یہ قرآن تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا. یہ ہم میں سے ہر شخص کا انفرادی مسئلہ اس قرآن کے ساتھ منسلک ہے, قرآن سے جڑے ہوئے ہیں, تو صرف اس کی سفارش ہمارے حق میں ہوگی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سے دور ہے, یہ قرآن ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا. مسلم کی حدیث ہمارے سامنے آ گئی, ہم پڑھ آئے, اللہ رب العزت کھڑے ہو جائیں گے. سورہ طہٰ آیت 124 سے 126, اور اللہ کے رسول کھڑے ہو جائیں گے سورہ فرقان آیت نمبر 30. یہ فیصلہ کن ہے انفرادی سطح اور اجتماعی سطح کے لیے. مسلم کی حدیث, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذہ به آخرین, بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کے کر کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا فرما دے گا. یہ ہمارے مسائل کا حل, یہ ہمارے آج کے انالیسس. کیوں آج مظلوم ہے, کیوں آج مجبور ہے, کیوں آج مغلوب ہے؟ اللہ کی کتاب کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تمہار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین, بے شک اللہ اسی قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو کر کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا فرما دے گا. اللہ ہمیں اس قرآن کو تھامنے کی توفیق دے. انفرادی سطح پر بھی اللہ ہمیں توفیق دے اس کے حقوق کو ادا کرے. اجتماعی سطح پر بھی اللہ اس کے احکامات کے نفاذ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. انہ لقول الفصل, بے شک یہ فیصلہ کن کلام ہے, فیصلہ کن قول ہے اللہ کا, ڈیسائسو ورڈ ہے. وما ہوا بالحزل, کوئی فضول بات نہیں ہے, کوئی بیکار بات نہیں ہے کہ جس کو تم نظر انداز کر دو. انہم یکیدون کیدا, اے نبی بے شک وہ تدبیر کر رہے ہیں, چالے چل رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں. فاکید کیدا, اور میں بھی ایک تدبیر کرنے والا ہوں, میری بھی ایک تدبیر ہے. فما ہل کافرین امہلہم رویدا, اس کفار کو ڈھیل دے دیجیے تھوڑی ہی سی ڈھیل, پھر آخر وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے. کسی صورت میں کہہ دیا گیا آیت نمبر 20 میں, اللہ من وراء محیط, اللہ تو انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے, ان کو آپ ڈھیل تھوڑی سی دے دیجیے, وقت مقررہ آئے گا یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے. اس کے بعد سورت الاعلیٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں اور عید کی نماز میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے. اسی طرح دو فرمائیے جو وتر کی نماز ادا ہوتی ہے اس میں بھی پہلی رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے, دوسری رکعت میں سورہ الکافرون پڑھتے تھے, تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے. عام طور پر یہ خاص محبوب صورتوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں ہم دیکھیں گے اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے اور ساتھ ہی انسانوں کی فلاح کس کام میں ہے اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا. سب بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب حسم ربک الاعلیٰ, اے نبی تصویر بیان کیجئے اپنے بلند رب اعلیٰ کے نام کی. یہ آیت جب نازل ہوئی تو جامع ترمذی کی حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سجدے میں جاری فرما دیا, سبحان ربی الاعلیٰ, سب حسم ربک الاعلیٰ, اے نبی تصویر بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بلند ہے بہت شان والا ہے. الذي خلق فسوى, جس نے تخلیق فرمایا اور درست کیا, والذي قدر فهدى, جس نے تقدیر مقرر کی, ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کیا, پھر راہ دکھا دی, ہدایت دکھا دی. اب یہ تقدیر مقرر کرنا, ٹھیک ٹھیک پیدا کرنا, موضوع پیدا کرنا, راستہ دکھا دینا, بے شمار نشانی اللہ تعالیٰ کی. اس میں بکری کے بچے کو کس نے راہ دکھائی کہ وہ کہاں سے دودھ حاصل کرے, سرد علاقوں میں بڑے بڑے بال جانوروں کو کون دے رہا ہے کہ وہ سردی سے بچ جائیں, گرم علاقوں میں تربوز جیسے پھل کو کون سی پیدا کر رہا ہے کہ جس کی تاثیر ٹھنڈی ہے. انسان غور تو کرے سر, انسان اپنی آنکھ کو دیکھے, اللہ نے کتنا اس کو اندر کی طرف رکھا ہے, جتنی وہ سینسیٹیو اتنا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. سامنے ایک پردہ لگا دیا, آٹومیٹکلی وہ اس کی صفائی کرتا رہتا ہے. صبح انسان اٹھتا ہے, کیپر سے جمع ہوتا ہے, اس کو صاف کرتا ہے, صاف شفاف آنکھ ہو جاتی ہے. الذي خلق فسوى, اسے تخلیق فرمائی, درست کیا, والذي قدر, اسے تقدیر مقرر کی, درست اندازہ مقرر کیا, فہدا, ہر شے کو ہدایت عطا فرما دی. والذي اخرج المرعى, اس نے چارے کو اگایا, فجعله غثاء احوى, پھر اسے خشک سیاہ کوڑے کی طرح بنا دیا. تو جو تمہیں پیدا کر رہا ہے تو غور کرو, وہ فصل کو پیدا کرتا ہے, لہلہاتی ہے, پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. اسی نے تمہیں پیدا کیا, تم کتنی جوان ہو جاؤ, کتنی اپنے آپ کو طاقتور سمجھو, بالآخر تمہیں مٹی مٹی ہو جانا ہے. سنقرئک فلا تنسا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے, آپ بھولیں گے نہیں. الا ما شاء اللہ, مگر یہ کہ جو اللہ چاہے, اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 106, وہاں ناسخ و منسوخ کی بات ہم نے ڈسکس کی تھی. اللہ چاہے تو کسی آیت کو ہی ذہن سے حافظے سے محو فرما دے. چنانچہ سورہ البقرہ میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 26 میں مچھر کے متعلق قرآن نے کہا, اللہ تعالیٰ اس بات میں جھجھک محسوس نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی شے کی مثال دے, جو اس سے جسامت میں بڑھ کر ہو یا حقارت میں بڑھ کر ہو. اللہ جھجھکتا نہیں. کفار نے اعتراض کیا تھا, جبھی اللہ نے اس کا جواب دیا ہے, لیکن قرآن مچھر کی مثال بھی موجود نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ایسی کوئی آیت تھی, اللہ نے حافظے سے نکال دی. اللہ جو چاہے کرے, فعال لما یرید, اللہ دی آل مائٹی کلی اختیار رکھنے والا ہے. لیٹ ہم ڈو ہز بزنس, وہ جو کام کرے اس کو کرنے دو. ہم بندے ہیں, وی شوڈ مائنڈ آور بزنس, ہمیں جو حکم دیا گیا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. کہہ دیا گیا اللہ چاہے تو کسی شے کو بھلا سکتا ہے, اللہ چاہے تو کسی شے کو ذہنوں سے ہی نکال سکتا ہے. انہ یعلم الجہر وما یخفا, اسے کو اللہ جانتا ہے, ظاہر بات کو بھی اور پوشیدہ بات کو بھی. من یسروا للیسر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو جلد آسان راستے کی سہولت دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ کہ مشکلات ابھی ہیں دور مکہ میں, لیکن آگے آسانیاں آئیں گی. سورہ البقرہ میں یہ الفاظ ہیں, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے, یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مذکر, یعنی تذکیر کیجیے, ان نفعات الذکرا, اگر نصیحت کرنا فائدے مند ہو, یا بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے, یہ دونوں تجربے گریویٹیکلی پاسبل ہیں. اب نوٹ ایک اور بات کر لیجیے, جمعے میں آپ کیوں پڑھتے تھے, عید میں آپ کیوں پڑھتے تھے, اس لیے کہ جمعے اور عید میں تذکیر کی ضرورت ہے. اور جمعے کے حوالے سے میں کہہ چکا, ابو داؤد شریف کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے تذکیر کرتے تھے. تو جمعے کے دن یا عید کے دن بھی آپ وہ دو صورتیں پڑھتے تھے, یعنی سورۃ الاعلیٰ اور اس کے بعد سورۃ الغاشیہ, جس میں تذکیر طلب ہے. فذکر یہاں اور فذکر سورہ الغاشیہ میں بھی آیت نمبر 21 آ جائے گا انشاءاللہ. یہ بھی حکمت تھی جمعے میں ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا, اہتمام کرنے کی. تو فرمایا فذکر, اے نبی تذکیر کیجیے, ان نفعات الذکرا, اگر نصیحت فائدہ مند ثابت ہو, یا دوسرا ترجمہ بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے. پہلے ترجمے کا مطلب کیا ہے؟ اگر فائدے مند ہو. بھائی بیج کیا ہر زمین میں ڈالا جاتا ہے؟ نہیں. زمین بھی تو اس قابل ہو کہ اسے بیج ڈالا جا سکے. تو موقع محل دیکھ کر, سامنے والے کے ایکسپٹینس لیول کو دیکھ کر, سامنے والے کی مینٹل ایبلٹی کو دیکھتے ہوئے بات اس کے سامنے رکھنی چاہیے. ایک مفہوم مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ دین کی بات ایسی گئی گزری نہیں ہے کہ جس کے سامنے جا شروع ہو گئے. نہیں, طلب بھی دیکھو تڑپ بھی دیکھو. ایک مفہوم. دوسرا مفہوم, ان نفعات الذکرا بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے. آپ اپنا کام کیے جائیے, پہنچائے جائیے. انہی مکے والوں میں سے آپ کو مقدس صحابہ کی جماعت بھی تو ملی نا, ہمیں نہیں پتا. اور یعنی کہ ہم سے براد انسانوں کی بات ہے نا, آپ کو نہیں پتا کون کون قبول کر لے گا, کب کب قبول کر لے گا. آپ ان بیجوں کو بکھیرتے رہیے, انشاءاللہ انہی میں سے لوگ آپ کو ملیں گے جو نصیحتوں کو قبول کریں گے. دونوں ترجمہ کی جگہ بالکل صحیح ہیں. ان نفعات ذکر بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے. سیذکر من یخشی, جو ڈرتا ہے وہ جلد نصیحت حاصل کر لے گا, سمجھ جائے گا. ہاں, وہ تجنب الاشقاء, اور اس سے وہی پہلو تہی کرے گا جو بڑا ہی بد نصیب ہے. الذی یصل النار الکبری, جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا. تم لا یموت فیھا ولا یحیا, پھر نہ وہاں مرے گا اور نہ اس میں جیے گا. بڑا سخت مقام ہے. عجیب کوئی زندگی ہوگی. موت آئے تکلیف تو ختم ہو انسان کی, نہ موت نہ زندگی, عذاب ہی عذاب ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. قد افلح من تزکا, یقین اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ حاصل کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلى, اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا, اس کا ذکر کیا, پھر نماز ادا کی. بڑا اہم مقام قرآن کا تزکیے کے حوالے سے. تزکیہ پہلے, پھر ذکر الہی اور نماز کا ذکر آیا. یہ بات ہم نے پڑھی ہے چار مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار کاموں کے ضمن میں. سورہ البقرہ آیت 129, پھر آیت 151, پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 164, پھر سورہ جمعہ آیت نمبر 2. وَيُزَكِّيهِمْ, آپ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, پھر کتاب کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں. پہلے دل کی زمین تیار ہو, اب احکامات کی بیج اس میں ڈالو تو اعمال صالحہ کی فصل اگنا شروع ہو جائے گی. تو تزکیہ پہلے ہے, ورنہ ممکن ہے کہ سجدے تو ہو رہے ہوں, توجہ کسی اور طرف ہو. میں جو سر کا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنا ماشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. وہاں کوئی محبت مال کی ہے, مال کا بت کھڑا ہوا ہے, کرسی کا بت بنا ہوا ہے, کوئی اور دنیا داری کی چیزیں ہیں, تو دماغ کو وہاں لگا ہوگا, نماز میں اس کو مزہ کہاں آئے گا. پھر یہ بھی ہوگا کہ پتہ نہیں چار رکعتیں ہوئی کہ پانچ رکعتیں ہوئی, میں پھنسا ہی رہے گا انسان کو. نہیں, تزکیہ پہلے ہے. تزکیہ نہ ہو علم گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے. سورہ جاثیہ آیت نمبر 23, سورہ الاعراف آیت نمبر 175 دو مثالیں آ چکی ہیں. تزکیہ پہلے ہے. قد افلح من تزکا, جس نے فلاح پائی وہ قد افلح, اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ اختیار کر لیا. تو یہ قلوب کی تبدیلی جو قرآن سے ہوتی ہے, یہ قرآن شفاء لما فی الصدور ہے. سورہ یونس آیت نمبر 57, اس سے پہلے تزکیہ. من تزکا, وہ کامیاب ہو گیا, فلاح پا گیا جس نے تزکیہ حاصل کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلى, اپنے رب کا نام اس نے ذکر کیا اس کا, اور نماز ادا کی. بلکہ تؤثرون الحیاۃ الدنیا, بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا, جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. دنیا عارضی ہے, فانی ہے, چند روزہ ہے, ختم ہو جانے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی حدیث میں, تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے, نکال کر دیکھے کتنا پانی لگ کر آیا. یہ لگ کر آیا کہ دنیا کی زندگی اور وہ نہ ختم ہونے والا کھاگے مارتا ہوا سمندر, وہ آخرت کی زندگی. جیسے ان دونوں کا کوئی موازنہ نہیں ہے, ایسے ہی دنیا اور آخرت کا کوئی موازنہ نہیں ہے. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا, بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. بل آخرت خیر وابقا, اور آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, دیکھیے یہی بات پچھلے صحیفوں میں ہے. تمام رسولوں نے یہی دعوت دی, دنیا عارضی ہے, ضرورت سمجھو, دل نہ لگاؤ, فکر آخرت کی کرو. ان ہذا لفی صحف الاولی, جیسے یہ پہلے صحیفوں میں بھی بات تھی, صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. اس کے بعد سورۃ الغاشیہ, اس میں بھی فرماورداروں اور نافرمانوں کے انجام کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا اور اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما کر غور و فکر کی دعوت دی ہے. اور یہ سورہ مبارکہ بھی جمعہ اور عید کے دن میں اللہ کے رسول دوسری رکعت میں عام طور پر پڑھتے تھے, اور اس میں بھی ہم دیکھیں گے تذکیر کا ذکر آئے گا. حل عطا کا حدیث الغاشیہ, کیا تمہارے پاس چھا جانے والی وہ قیامت کی آفت, اس کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ, کتنے ہی چہرے اس دن خوف زدہ ہوں گے. عاملۃ ناصبہ, عمل کرنے والے, مشقت اٹھانے والے. تصلا نارن حامیاں, دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تصفو من عینین آنیاں, ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے. لیس لہم طعام الا من ضریع, ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا مگر صرف کانٹے دار گھاس. ہم پڑھ کر چکے ہیں سورہ دخان میں, وہ زقوم کا درخت پھنسے گا دل میں, گلے کے اندر, اور اس کو اتارنے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. لیس لہم طعام الا من ضریع, ان کے لیے کھانا ہوگا صرف کانٹے دار گھاس. لا یسمن ولا یغنی من جوع, جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک سے بے نیاز کرے گا, نہ کوئی توانائی نہ جسم فربا ہوگا. اس کے برعکس وجوہ یومئذ ناعمہ, کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے, نعمتوں میں ہوں گے, خوش ہوں گے. لسعیہا راضیہ, اپنی کوشش سے خوش ہوں گے. کوششیں کس بات کی تھی؟ آخرت کو کمانے کی. فی جنت عالیہ, بلند باغات میں. لا تسمعوا فیہا لاغیہ, اس میں نہیں سنیں گے کوئی بیکار بات. فیہا عین جاریہ, اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہے. فیہا سرر مرفوعہ, اس میں اونچے اونچے تخت ہیں. واکواب موضوعہ, اور اس میں پنیرے سے رکھے ہوئے پیالے ہیں. ونمارق مصفوفہ, اور قطار میں بچے ہوئے غالیچے ہیں. وزرابی مبسوطہ, اور مخملی فرش ہیں جو بچھے ہوئے ہیں. یہ نعمتیں ہیں جو اللہ اہل جنت کو عطا فرمائیں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما. اللہم انا نسألک الجنہ, اے اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں اور غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اونٹ کیسے, اونٹ کی طرف کے کیسے پیدا کیے گئے. والى السماء كيف رفعت, اور آسمان کی طرف سے وہ کیسے بلند کیا گیا. والى الجبال كيف نصبت, اور پہاڑ کی طرف کے کیسے وہ کھڑے کیے گئے. والى الارض كيف فتحت, اور زمین کی طرف تو کیسے بچھائی گئی ہے. ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی. ایک بدو 1400 برس پہلے, تصور میں لے کر آئیے, اونٹ پر بیٹھا ہوا پہلی نشانی, اور اس کے چھت پر, اس کے سر پر آسمان دوسری نشانی, اس کے سامنے پہاڑ تیسری نشانی, اس کے نیچے زمین چوتھی نشانی. اس کے لیے بھی ہدایت کا سامان, غور و فکر کا سامان. یہ قرآن کا وہ پہلو ہے جس کے اعتبار سے یہ آسان ترین کتاب ہے. سورۃ القمر یہی آیات ہے, یہی دعوت دی گئی. سورۃ القمر آیت نمبر 17, آیت نمبر 22, آیت نمبر 32, آیت نمبر 40. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور یقیناً ذکر کے لیے, ریمبرنس کے لیے, یاد دہانی کے لیے, بنیادی ہدایت کے حصول کے لیے اس قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا, تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. یہ اس کا پہلو ہے. وہ بدو تو سوچ ہی رہا ہوگا, آج کا ایک سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والا انسان, آج کی سائنس سے متعارف ہو جانے والے لوگ, ان کے لیے بھی اونٹ صحرا کا جہاز, اس کے جسم کی ایک ایک شے استعمال ہوتی ہے, اس کی ہڈیاں وہ تیل بنانے کے کام آتی ہیں, علاج میں استعمال کیا جاتا ہے, اس کے اپنے اندر اسٹوریج کیپیسٹی, کئی کئی دن تک وہ بھوکا رہ سکتا ہے, اس اسٹوریج میں سے اسٹاک کو استعمال وہ کر سکتا ہے. بہت بڑی نعمت اللہ کی, بہت بڑی قدرت کی نشانی اللہ کی. اس کی بناوٹ کو دیکھے انسان تو حیران رہ جاتا ہے. پھر یہ آسمان کیسے اللہ نے بلند کیا, بغیر آمد ان ترون, قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے بغیر کسی ستون کے اللہ نے کھڑا کر دیا. تمہارا 10x10 یا 8x8 کا کمرہ بغیر چھت کے کھڑا نہیں ہو سکتا. اس آسمان کو اللہ نے بغیر سکون کے کھڑا کر دیا, کس نے تھاما ہوا ہے؟ سب یہی اعلیٰ ربی کو مات کر زبان, اپنے آپ کی کن کی قدرتوں کو, نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تم دیکھتے نہیں پہاڑوں کو اللہ نے کیسے جمع دیا. میں اس کا چکا سورہ نبا کے آغاز میں بھی, اس زمین کو بیلنس کیا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو جمع کر. کس کی خلاقی ہے, کس کی صناعی ہے, کس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین اللہ نے کیسے بچھائی، 70% پانی رکھا، 30% خشکی رکھی اور اس کو مینٹین رکھا اللہ نے، زیادہ بارش ہو جائے تو کیا ہوگا، ختم. کہیں اللہ نے پہاڑ دے دیے، کہیں اللہ نے دریا سمندر دے دیے، کہیں سطح مرتفع دے دیے، کہیں خوشحالی کے علاقے دے دیے، کہیں صحرا دے دیے، رنگا رنگی ہے. کس نے کیا یہ؟ غور کرو، فکر کرو، کہاں پہنچو گے؟ اللہ رب العزت. کھلا زمین دیکھ، فلک دیکھ، سزا دیکھ، بچے سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. سورہ آل عمران آیت نمبر 190، نشانی ہے عقل مند لوگوں کے لیے. غور و فکر کرو، یہ ہے قرآن کا وہ استدلال جو ایک ان پڑھ کے لیے، پڑھ لکھے کے لیے، ایک دیہاتی کے لیے، ایک شہری کے لیے، ایک امیر کے لیے، ایک غریب کے لیے، یکساں طور پر مفید ہے کہ اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. فذکر، پتہ نبی تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے یا دہانی کیجئے، انما انت مذکر، بے شک آپ سمجھانے والے ہیں، لسٹ آپ نصیحت کرنے والے ہیں، لسٹ آ رہی ہیں مستر، آپ ان پر داروا نہیں ہیں، جبرن منوا لینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اسلام ہر انسان کو انفرادی سطح پر آزادی دیتا ہے کہ وہ جس انداز سے چاہے، جس عقیدے پر چاہے زندگی بسر کر لے، ہاں جبرن قبول کرنے کی اجازت نہیں. بہرحال اس میں ایک دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے جو ہو چکی ہے. بہرحال سورہ البقرہ آیت نمبر 256 کی روشنی میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے تین باتیں سمجھ لیجیے. نمبر ایک، انفرادی سطح پر اسلام کہتے ہیں کوئی یہودی رہے، عیسائی رہے، ہندو رہے، کوئی مسئلہ نہیں، جو رہنا رہے اس کو. نمبر ایک، کوئی جبر نہیں ہے قبول کروانے کا. نمبر دو، ایک شخص آزاد مرضی سے قبول کر لے دین کو تو اس سے عمل کرایا جائے گا. جیسے ایک بچہ باہر گھومتے رہا ہے اس پر پابندی نہیں ہے، لیکن اسی بچے کو اسکول میں ایڈمٹ کرا دے تو وقت کی پابندی ہوگی، یونیفارم کی پابندی ہوگی، بالوں کو کٹوانے کی پابندی ہوگی، ہوم ورک کرنے کی پابندی ہوگی. اگر کسی نے آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا تو عمل کرایا جائے گا، اسلامی حکومت سختی کر سکتی ہے. نمبر دو. نمبر تین، اجتماعی سطح پر ہمارا دین اللہ کی حاکمیت کے سوا کسی اور کی حاکمیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن تین دفعہ کہتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 57، سورہ یوسف آیت نمبر 40 اور سورہ یوسف آیت نمبر 67، ان حکم اللہ للہ، حکم و اختیار فقط اللہ کو حاصل ہے، سروری زیبا فقط الذات بے حمتا کو ہے، حکمرائے کو ہی باقی بتانے آزری. وہاں اسلام اللہ کی حاکمیت کے علاوہ کسی اور کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اس حاکمیت کے نفاذ کے لیے قتال کا حکم ہے. سورہ الانفال آیت 39، سورہ البقرہ آیت 93 قتال کا حکم ہے. رسول اللہ کو اسی لیے بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ الفتح آیت نمبر 28، سورہ الصف آیت نمبر 9، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دے. ہاں وہ دین غالب ہو جائے گا تب بھی اگر کوئی یہودی رہنا چاہے تو رہے، لیکن اجتماعی نظام اللہ کی حاکمیت کے تحت ہوگا تاکہ انسانیت کو انصاف میسر آئے، اور تاکہ کوئی آزادانہ طور پر دین قبول کرنا چاہے تو اس پر کوئی رکاوٹ نہ ہو. یہ تین پہلو سامنے رہنے چاہیے، انفرادی سطح پر سب کو آزادی، نمبر دو کوئی قبول کر لے عمل کرایا جائے گا، نمبر تین اجتماعی نظام صرف حاصلت اللہ کی چلے گی، اس کے لیے جبر استعمال کرنا ضروری ہے. یہ تفصیل ان معاملات کے اس قسم کے مقامات پر سامنے رہنی چاہیے. فذکر، اہلی تذکیر کیجئے، انما انت مذکر، بے شک آپ سمجھانے والے ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں، لست عارین لمفیتر، آپ ان مداروں کا نہیں، الا من تولا وکفر، مگر یہ کہ جس نے منہ موڑا اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اسے عذاب دے گا بڑا عذاب، ان الینا ایابہم، جیسے کہ ہماری طرف لوٹنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب لینا، وہ پھر اللہ تعالیٰ اسے نمٹ لے گا. اس کے بعد سورہ الفجر ہے، اس سے ابتدان اللہ نے چند قسمیں کھائی ہیں مبارک اوقات کی، اور پھر ناشکروں کا انجام ہے، اور آخر میں شکر گزار بندوں کا انجام بیان کیا گیا ہے. فرمایا کہ والفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، یعنی ایون نمبرز کی اور آڈ نمبرز کی، واللیل اذا یسر، اور رات جبکہ وہ چلی جائے. یہاں مفسرین میں خاصا اختلاف ہے کہ یہ قسمیں کس بات کی. اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ فجر سے مراد بات سمجھ میں آتی ہے فجر کا وقت، ولیال عشر، 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، جن کی بڑی فضیلت ہے بخاری شریف کی حدیث سے کہ ان ایام میں جو عمل کیا جاتا ہے اس سے زیادہ کوئی محبوب اللہ کو عمل نہیں ہے سال کے دیگر دنوں میں. ذی دس ایام دسویں تاریخ کو پھر بقرعید ہوتی ہے, ان ایام کی طرف اشارہ. تو ایک رائے کہ ولیال عشر مراد ان دس راتوں کی ہے, ان ایام کی دس رات میں. فاستبعی البطن اور جو فور کاف کی ایون اور آڈ راتوں کی مراد یہ لی گئی ہے یہ رمضان کا آخری رشرہ اشرا اور اس کی تاف اور اس کی جف راتیں. واللیل اذا یسر اور رات جبکہ وہ چلی جائے اور تاریخ جو ہے وہ فجر آنا شروع ہو جائے. یہ چاروں جو قسمیں ہیں اس رائے کے مطابق یہ تمام کے تمام اوقات بڑے مبارک ہوتے ہیں. فجر کا بھی رات سے چلے جانے کا وقت سمائے دنیا پر اللہ نزول فرماتے ہیں. ذی‌الحجہ کے دس دنوں کے ایام کی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کر چکا, اور رمضان کے آخری اشرہ بہت ہی مبارک, اللہ کے رسول سب سے زیادہ اس لیے محنت فرماتے تھے عبادت کی بخاری شریف کی حدیث کے مطابق. اور اسی آخری اشرے میں شب قدر کی رات بھی ہے جس کو پانچ تاف راتوں میں تلاش کرنا چاہیے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق آخری اشرے میں رمضان میں. تو ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ یہ بڑے ہی مبارک اوقات ہیں, انسانوں میں سے کچھ ناشکرے ہیں ان کا ذکر آئے گا اور کچھ فرما بردار ہے ان کا ذکر آئے گا. تو جو چاہے ان مبارک اوقات سے فائدہ اٹھا لے, جو چاہے اس کو نظر انداز کر دے. ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ نہیں, اس سے مراد روزانہ کی راتیں ہیں. فجر کا وقت اور رات کے چلے جانے کا وقت تو سمجھ میں آتا ہے. دس راتوں سے مراد کیا ہے, وہ چاند ابتدا میں جو ہے وہ بالکل باریک ہوتا ہے, چودہ کی رات کے قریب کی راتیں روشن ہوتی ہیں اور پھر آخر میں پھر وہ باریک ہو جاتا ہے. اور تاپ جس سے مراد ہے کہ ہر آلٹرنیٹو رات کو ایک کو تاپ ایک کو جس کو مفسرین کہتے ہیں, وہ مراد لیتے ہیں کہ روزانہ کی راتیں مراد ہیں. یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا, یہ سورج کا نکلنا غروب ہونا, یہ بھی تو اللہ کی قدرت کی علامات ہیں. تو ان قسموں میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی گویا کے موجود ہیں. یہ دونوں آرا مفسرین کی ہیں لیکن خاصا اختلاف اس مقام پر کہ اصل بات کیا ہے, اللہ عالم. بارہ اصل بات ابھی کیا ہے, وہ ناشکروں کا انجام جو آگے آ رہا ہے. ہر بھی دار ختم الدی ہجر, اس نے قسم ہے ہر عقل مند کے نزدیک معتبر, یعنی بڑی اہم قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں. تو ہر عقل مند شخص سمجھ سکتا ہے کہ بڑی معتبر قسمیں جو اللہ نے کھائی. اب گزشتہ نافرمان قوموں کا ذکر, علم طور پر فعال ربو کبھی عاد, کیا تمہیں نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا عاد کے ساتھ, ارم ذات العماد ارم کے ساتھ جو ستون والے تھے. یہ ان کا شاہی خاندان تھا قوم عاد کا, جس کا نام ارم تھا, ستونوں والے بڑی بڑی عمارات انہوں نے بنائی اللہ, اور بڑے اونچے قد کاٹ ان کے تھے, ڈیل ڈول بڑے اونچے تھے. اس سے قرآن نبی آیت نے کہا الذی الذی لم یخلق مثلہ فی البلاد, ان جیسے شہروں میں پہلے ہی کوئی نہیں کیا گیا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد, اور سمود کے ساتھ دیکھو کیا ہوا کہ جنہوں نے وادی میں سب پتھر تراشے, بڑے محلات بنائے. وفرعون ذی الاوتاد, اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا گیا, میخوں سے مراد یہ بڑے بڑے قلعے. ایک رائے یہ کہ وہ خیمے گاڑنے کے لیے استعمال ہوتے تھے بڑے کیل, اور لوگوں کو سزا دینے کے لیے سوری دینے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے. اس لیے کہا گیا فرعون ذی الاوتاد, اور میخوں والے فرعون کے ساتھ. الذین طغوا فی البلاد, انہوں نے شہروں میں سرکشی کی. فاخروا فیہ الفساد, پھر اس شہر میں بہت فساد مچایا. فصب علیہم ربک سوط عذاب, بس ان کا تمہارے اپنے عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد, بے شک تمہارا گھات میں ہے, جو نافرمان ہے اللہ ان کی پکڑ فرما کر رہے گا. اس کے بعد کی جو دو آیات ہیں آیت نمبر 15 اور 16, ان کا حوالہ کئی مرتبہ آ چکا. اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا دراصل آزمائش کا مقام ہے. اللہ کچھ لوگوں کو اگر دیتا بھی ہے تو آزمائش کے طور پر, کسی سے اللہ کچھ لے لیتا ہے یا کم دیتا ہے تو بھی آزمائش کے طور پر. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه, پس انسان کو جب اس طرف آزماتا ہے پھر اس کو عزت دیتا ہے اور نعمت دیتا ہے. فیقول ربی اکرمن, تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی تھی, ذرا بھول جاتا ہے. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه, اور جب اس طرف اسے آزماتا ہے اس کو روزی نفی تلی دیتا ہے. فیقول ربی اہانن, تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. الفاظ کو غور فرمائیے گا, مبتلاہ آیت نمبر 15 دیتے ہوئے بھی کیا ہے آزمائش, مبتلاہ آیت نمبر 16 لیتے ہوئے بھی یا کچھ کم دیتے ہوئے بھی کیا ہے آزمائش. تو یہ دنیا دار الامتحان ہے. سورہ الملک آیت نمبر 2 امتحان کے لیے پیدا کیا. سورہ کاف آیت نمبر 7 پوری زمین سجائی گئی امتحان کے لیے. کیا تم سے بہترین کون کرتا ہے؟ دو ہی پاسبلٹیز ہیں، شکر کا پہلو ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے شکر گزاری کرتے ہو کہ نہیں، یا صبر کا پہلو ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے. کسی کو دے دیا جانا پسندیدگی کی علامت نہیں، ورنہ قارون اور فرعون اور حامان اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے، اور نہ دیا جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں، ورنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں لے کر جائیں گے. یہ تو امتحان کا معاملہ ہے. اصل معیار کیا ہے؟ سورہ الحجرات آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. یہ تقوی ہو تو چاہے سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو اور عثمان غنی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی مسئلہ نہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں. یہ تقوی ہو تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے مقرب ہوں گے چاہے ان کے پاس مال و دولت موجود نہ ہو. یہ کلیتاً سارا معاملہ آزمائش کا ہے. کلا ہرگز نہیں. اب مادہ پرستوں کا، مال پر ریت جانے والوں کا، مال کی وجہ سے حق سے دور ہو جانے والوں کا ذکر، ہرگز نہیں. بل لا تکریمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. یہ مادہ پرست لوگ اخلاقیات سے پہلو تہی کرتے ہیں، اخلاقیات ہوتی ہی نہیں، ان کے ختم کر دیتے خود. بل لا تکریمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے. جو مادہ پرست ہوگا مال نسلی کے جمع کر کے رکھے گا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دے گا. اسی کے دوسرے اگر آگے بڑھ کے لوگوں کو کھلانا پلانا شروع کر دیں اور اس کے پاس مال ہو تو اس کی یہ کمزوری، اس کی یہ بد اخلاقی نمایاں ہو جائے گی، دوسروں کو بھی روکے گا. ترغیب دلانا تو دور کی بات ہے. وتأكلون تراثا أكلا لما، اور تم مال میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو. یہ بہت بڑی بے انصافی جو ہمارے معاشرے میں بھی ہوتی ہے. وراثت اللہ کے مقرر کردہ قوانین ہم پڑھ چکے سورہ النساء آیت نمبر 11 اور 12 میں، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے مقرر فرمائے، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو پامال نہ کرو. لیکن آج کہیں بیٹیوں کا حصہ ہڑپ کر جایا جاتا ہے، کہیں چھوٹے بھائی کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں، کہیں ماں کا حصہ دبا لیا جاتا ہے، اور کہیں چاچے جو ہیں بھتیجوں کا مال کھا جاتے ہیں، نہ جانے کس کس طریقے سے ہڑپ کیا جاتا ہے. یہ گویا اپنے لیے جہنم کے انگارے تیار کر رہے ہوتے ہیں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا، اور تم میراث مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بڑی ہی زیادہ محبت کرتے ہو خوب بیٹھ کر. تو کیا خیال ہے، اتنی بد اخلاقی ہو، اتنی نافرمانی ہو اور پکڑ نہ ہو، کیا عقلاً یہ بات ممکن ہے؟ جبکہ تمہارے اپنے اندر ضمیر کی گواہی ہے. سورہ قیامہ آیت نمبر 2، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں نفس اللوامہ کی قسم کھاتا ہوں. یہ اندر ملامت ہے انسان کے. انسان نیکی کرتا ہے، ضمیر شاباشی دیتا ہے بشرطے کہ ضمیر زندہ ہو. انسان بدی کرتا ہے، اندر خلش محسوس ہوتی ہے. کیا ہے؟ نیکی ہر انسان پسند کرتا ہے، بدی کو ناپسند کرتا ہے. نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، بدی کی سزا ملنی چاہیے. یہ تمہاری فطرت، تمہارے باطن، تمہاری ضمیر اور تمہارے عقل کی پکار ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ اتنی بد اخلاقیاں ہو جائے اور اس کا حساب کتاب نہ ہو؟ ہرگز نہیں، تم غلط ہو. اب اصل بات کیا ہے؟ کلا ہرگز نہیں. اذا دکت الارض دکتن دکتا، کہ زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی. وجاء ربك والملك صفا صفا، اور آ جائے گا تمہارا رب اور فرشتے بھی قطار در قطار صفے باندھ کر. وجيء يومئذ بجهنم، اور اسے جہنم لائی جائے گی. يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى، اس دن انسان سوچے گا اور اس کا سوچنا کہاں اسے نفع دے گا. یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی اس اصل آخرت کی زندگی کے لیے پہلے کچھ عمل آگے بھیجا ہوتا. یہ ہے اینڈ ریزلٹ ہمارا، یہاں جانا ہے ہمیں. وہ انسان کی جس نے دنیا کو ہی مقصود بنایا، دنیا پرست ہی رہا، مال نہیں ڈوبا رہا، کوئی اللہ کا حکم، کوئی آخرت کی فکر، کوئی جواب دہی کا احساس اسے یاد نہیں رہا، یہ اس کی تمنا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس تمنا کا. یہ اس کی حسرت ہے، کوئی فائدہ نہیں اس حسرت کا. یہ بہت بڑا عشق ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے، ہماری آنکھوں سے بند ہونے سے پہلے ہی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے، اس کا یقین عطا فرمائے اور ہمیں اصل زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس اس دن جیسا عذاب اللہ دے گا ویسا عذاب کوئی نہیں دے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, اور اس دن جیسا اللہ باندھے گا کوئی نہیں باندھے گا. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے مقابلے میں شکر گزاروں کا انجام, نیک لوگوں کا انجام, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی روح, یہاں بہتر ترجمہ روح کا ہے, بارہ نفس کا لفظ یہاں موجود ہے, اے نفس مطمئن, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ, لوٹ کر اپنے رب کی طرف, وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی. یہ ہے اللہ کی رضا کا اعلان. بخاری میں حدیث ہے, بالکل آخری نعمت جو ملے گی یہ تو دیدار الہی, اور دوسرا اللہ اپنی رضا کا اعلان فرمائے گا اہل جنت کے لیے. یا ہے نفس مطمئن, تین نفس کا ذکر, تین قسم کے نفس کا ذکر قرآن کرتا ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 53, نفس امارہ برائی کی دعوت دینے والا. اس میں جو ہمارا حیوانی وجود ہے جو انسان کو پستی کی طرف لے جانا چاہتا ہے, گناہ کی طرف, وہ غالب رہتا ہے روح پر. دوسرا نفس لوامہ, سورہ قیامہ آیت نمبر 2, یہ زمین کی ملامت, اس میں کشمکش رہتی ہے نیکی اور بدی کے درمیان, روح اور جسم کے درمیان. اور اگر روح غالب آ جائے جسم پر, اللہ ہمیں اس کی توفیق دے, تو یہ تیسرا نفس مطمئنہ ہے, روح جسم پر غالب, اور بندہ واقعتاً اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ, تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف, وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی, بس داخل ہو جا میرے بندوں میں. فادخلی جنتی, اور داخل ہو جا میری جنت میں. اللہم انا نسألوک الجنہ, اے اللہ ہم دوسرے جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس, اے اللہ ہم دوسرے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد سورۃ البلد ہے, اس میں بھی ابتدا میں اللہ نے چند قسمیں کھائیں, پھر انسان کو اس کی نعمتیں, اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائیں اور انسان کے مقصد کو بیان کیا, اور پھر آخرت کے نتائج کا ذکر ہے. لا نہیں, او قسم بہذا البلد, میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. یہ نہیں کا انداز میں کر چکا ہوں سورہ قیامت کی ابتدا کی روشنی, ابتدا میں اس روشنی میں اس کی روشنی کی بات سامنے آئی تھی کہ کوئی بات چل رہی ہو, جیسے لوگ جھٹلا رہے تھے, قیامت کی جھٹلا رہے تھے, تو ان کی نفی, لا نہیں تم غلط ہو, اصل بات ایسے 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 اور ایسے ہے. تو لا نہیں, او قسم بہذا البلد, میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں, یعنی شہر مکہ. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں حلال کر دیے گئے. ایک ترجمہ کہ آپ اس شہر میں اترے ہیں, آپ یہاں پر موجود ہیں, نہیں, آپ اس شہر میں حلال کر دیے گئے. مراد یہ تو شہر حرام ہے محترم کے معنی میں, یہاں شکار کرنا بھی منع, حالت احرام میں جانور کو مارنا بھی منع, قتل و غارت گری بھی منع. تو جس شہر کو اللہ نے محترم ٹھہرایا, اے نبی وہاں آپ کو حلال کر لیا گیا. لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں, دیوانہ کہہ رہے ہیں, ساحر کہہ رہے ہیں, کاذب کہہ رہے ہیں, آپ کے خلاف مخالفتیں کر رہے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے, اس کو تسلی آ رہی ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اور آپ اس شہر میں حلال کر دیے گئے ہیں. وَوَالِدِيهِ وَمَا وَلَدَ, اور قسم ہے والد کی اور اولاد کی. والد سے مراد یہاں آدم علیہ السلام اور ان کی تمام نسل انسانی. اس بات سے قسم کھائی, لقد خلقنا الانسان فی کبد, یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. یہ جس کا ذکر آ چکا سورہ انشقاق آیت نمبر 6 میں, مشقت پیٹ پالنے کے لیے, لباس کی ضرورت, صحت کا معاملہ, تعلیم کا معاملہ وغیرہ وغیرہ, یہ تو ہیں, لیکن اصل مشقت کہاں کی ہمارے سامنے رہنی چاہیے, آخرت کے اعتبار سے. سورہ انشقاق آیت نمبر 6 میں الفاظ آئے, کیا انسان کو یہ مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے بالآخر اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. یا اس مشقت کی طرف کہا گیا کہ انسان واقعی مشقت میں پیدا کیا گیا ہے. غریبوں کی اپنی پریشانی ہے اور امیروں کی اپنی ٹینشن ہیں, وہ آئی او این والی بیماریاں, کہ ٹینشن اور ڈپریشن اور فرسٹریشن اور ہائپر ٹینشن, نہ جانے کون کون سی آئی او این والی بیماریاں, وہ ان کے اپنے معاملات ہیں. ہر آدمی ٹینشن میں ہے, ہر آدمی پریشانی میں ہے, لیکن ٹریجڈی تو یہ ہے کہ لوگ اپنی اصل ٹینشن کو بھول گئے. ہونی چاہیے ان کو اصل فکر جو آخرت کی ہونی چاہیے, لوگ بھلا بیٹھے ہیں. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا, وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. یہی بات آئے گی سورہ قیامہ آیت نمبر 36 میں, 36, ایحسب الانسان ان یترک سدا, کہ انسان گمان کرتے ہیں کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. یہ سورہ المؤمنون آیت نمبر 115, عبسا, ہم نے کہا انسان کو بیکار پیدا کیا, کیسے ممکن ہے. تو ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ اس پر کسی کا بس چلنے والا نہیں. یقول اہلک مال لبدا, کہتے ہیں کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا ہے, خوب اس نے عطا آگئی مالکی والے سے. ایحسب ان لم یرہ احد, کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اسے دیکھتا نہیں ہے, وہ کسی کی نگرانی میں نہیں ہے, اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھ رہا ہے, اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے. تو ذرا غور تو کرے. اب اللہ کی قدرتوں کا بیان, اللہ کی نعمتوں کا بیان. اللہ نجعل له عینین, کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی, ولسان وصفتین, اور زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے, وہدیناہ النجدین, اور ہم نے دو راستے اس کو نہیں دکھا دیے, ان حق اور باطل کا, نیکی اور بدی کا, سدھا دی اللہ نے. سورہ شمس اگلی سورت ہے, اس کی آیت نمبر 8, انسان میں نیکی بدی کا شعور رکھ دیا گیا. سورہ دہر آیت نمبر 3, ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا, اب کیا ہے شکر گزار بنے یا نا شکرا. یہ دونوں راستے اس کو سجا دیے گئے, وہاں دئی نہ ہوں نجدین, اور ہم نے دو راستے اس کو دکھا دیے. پر اب کا حمل عقبا, بس وہ داخل نہیں ہوا عقبا میں. وما ادراک مل عقبا, اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ عقبا کیا ہے؟ عقبا کا ترجمہ کیا جائے گا تو گھاٹی, مشکل دشوار راستہ. اس کی وضاحت آگے چل کر آ رہی ہے. مراد کیا ہے کہ اس گھاٹی سے گزرنا ضروری ہے, تبھی کامیابی ہے. وہ کیا ہے؟ سب کو رقبہ, گردن کا چھڑا دینا, او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یا کھانا کھلانا بھوک والے دن میں, یتیما ذا مقربہ, قرابہ دار یتیم کو, او مسکینا ذا متربہ, یا خاک نشین مسکین کو جو محتاج ہے. تو یہ مال کے خرچ کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی, یہ مشکل گھاٹی ہے. سورہ حدید میں ہم پڑھ چکے, آیت نمبر 18 کے اندر تفصیل آئی تھی اس کی روشنی میں. یہ مال کی محبت کا بریک ہے جو انسان کو اللہ کی طرف بڑھنے سے روکتا ہے. یہ بریک ہٹانا ہے, انفاق کرنا ہے, صدقہ و قرض حسن. سورہ حدید آیت نمبر 18, یہ انفاق ہوگا تو مال کی محبت کا بریک ہٹے گا, تو یہ گاڑی پھر اللہ کی طرف رواں دواں ہو جائے گی. یہ مشکل ہے. سورہ العادیات میں پڑھیں گے, انہو لحب الخیر لشدید, انسان میں مال کی شدید محبت ہے. اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بخاری شریف کی حدیث میں. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم پر فاقے آئیں گے, مشکلات آئیں گی, پریشانی آئیں گی, مصائب آئیں گے, قحط سالی آ جائے گی. نہیں, مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر مال کھول دیا جائے گا اور تم اس سے اسی طرح محبت کرو گے جیسے پچھلے لوگوں نے محبت کی, اور وہ تمہیں اسی طرح لے ڈوبے گا جیسے پچھلی امتوں کو اس مال نے ہلاک کر دیا. اور بخاری کی حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. سورہ تغابن آیت نمبر 15, انما اموالکم واولادکم فتنہ, بے شک تمہارے مال و تمہاری اولادیں فتنہ ہیں, آزمائش کے ذریعہ ہیں. تو یہ ہے گھاٹی, یہ مشکل راستہ, یہ عبور ہوگا مال کی محبت کو کم کر کے گردن آزاد کرانے میں, بھوک والے دن کھلانے میں, یتیموں کو مسکینوں کو. یہ کرو گے تو آگے بڑھ سکتے ہو, اس سے ہوگا تزکیہ, اس سے ہوگا دل صاف, اور اللہ کی محبت پیدا ہوگی. یہ مال کا بس یہ انفاق بہت اہم شے ہے اس گاڑی کو اللہ کی طرف بڑھانے کے لیے. پھر کیا کرنا ہے؟ اکیلے اکیلے زندگی بسر کرنا ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے. یہ تو کرو, یہ تمہارے انفرادی سطح پر ہوگا, اب اجتماعیت اختیار کرو, نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. جیسے قرآن کہتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119, ماں صادقین, سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. تو یہ تو کرو, پہلے گھاٹی سے گزرو, ماں کی محبت نکالو دل سے, انصاف کرو. اب کیا کرو؟ ثم کان من الذین آمنوا, پھر وہ ہو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے, وتواصوا بالصبر, اور جنہوں نے باہم مل کر صبر کی تلقین کی, وتواصوا بالمرحمہ, اور باہم مل کر انہوں نے رحمت کی, ہمدردی کی تلقین کی ایک دوسرے. یہ اجتماعیت میں جڑ جانے کی طرف توجہ, اکیلے اکیلے زندگی بسر کرنا پسندیدہ نہیں ہمارے دین میں. ایک حدیث جو موقوف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا, سنن دارمی میں, اس کے الفاظ ہیں, لا اسلام الا بالجماع, اسلام ہے بھی جماعت کے بغیر, بغیر جماعت کی زندگی بسر کرنا غیر اسلامی زندگی ہے. یہاں بھی توجہ دلائے گی, پھر شامل ہو جائے وہ ایمان لانے والوں میں, اور وہ کہ جنہوں نے صبر کی تلقین کی مل جل کر, اور جنہوں نے رحمت کی, ہمدردی کی تلقین کی مل جل کر. اسی طرح کے الفاظ پڑھیں گے سورہ عصر میں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, نزی تشریح وہاں پر انشاءاللہ. اولئک اصحاب المیمنہ, یہی وہ خوش نصیب ہیں جو اجتماعیت میں جڑے ہوئے ہیں, جو صبر کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو, جو رحمت کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اللہم ربنا جعلنا منہم, اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما. والذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا, بآیاتنا, ہماری آیات کا, ہم اصحاب المشأمہ, وہ بائیں ہاتھ والے ہیں, بڑے ہی بد نصیب ہیں. علیہ النار مؤصدہ، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، یعنی ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگی. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. سورہ شمس، اس نے ابتدا میں اللہ نے قسمیں کھائی، پھر انسان نے نیکی بدی کا شعور موجود ہے اس کا ذکر کیا، اور پھر انسان کے امتحان کا ذکر ہے، اور نافرمانوں میں سے قوم ثمود کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها، قسم سورج کی اور اس کی روشنی یعنی دھوپ کی. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آئے. اب یہ دیکھیے تلاها، تلاوت کا لفظ اسی سے بنا، تلاوت کی اصل معنی پیچھے آنے. چاند جب سورج کے پیچھے آئے اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں. تو اصل تلاوت کیا ہے؟ قرآن کو فالو کرنا، قرآن کے پیچھے پیچھے آنا. یہ کب ہوگا؟ جب قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، مفہوم کو سمجھیں گے، ترجمے کو سمجھیں گے، اللہ توفیق دے قرآن عربی کو سمجھیں گے، پھر اللہ توفیق دے تفاسیر کا بھی مطالعہ کریں گے، دورے سے قرآن میں بھی جائیں گے. یہ اصل تلاوت ہے، تبھی تو اس کے پیچھے پیچھے آ سکیں گے. سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا. قرآن یہ حکم دیتا ہے، اس بات سے منع کرتا ہے، تبھی تو فالو کر سکیں گے. والقمر اذا تلاها، اور چاند جبکہ اس کے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاها، اور دن کی جبکہ وہ سورج اسے دن کو یعنی روشن کر دے. واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جبکہ وہ اس کو ڈھانپ لے. والسماء وما بناها، والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور اسی جس نے اسے بنایا یعنی اللہ. والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور جس اللہ نے اسے پھیلایا بچھایا. ورسیوں وما سواها، اور انسان کی قسم اور اس کی یعنی اللہ کی جس نے اسے درست کیا. سات قسمیں اللہ نے کھائی. کہ وہ سمال یہ اللہ کی قسمیں کیوں آتی ہیں قرآن میں؟ ہم قسمیں کھاتے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اور ہم قسم کھا سکتے ہیں فقط اللہ کی اگر ضرورت ہو. غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، جامع ترمذی کی حدیث میں الفاظ موجود ہے. تو ہم اللہ کو وکیل بناتے ہیں، اللہ کا نام لے کر اس میں زور پیدا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ، اب ظاہری بات ہے اللہ، ہم جو قسم کھائیں گے کسی برتر ہستی کی نا، سب سے برتر کون ہے؟ اللہ. اب اللہ سے اوپر تو کوئی شے نہیں. تو اللہ اپنی مخلوقات کی قسمیں کھاتے ہیں، اور باتیں بیان ہوتی ہیں، اور مطابقت ہوتی ہے قسموں میں اور ان باتوں میں. بہرحال یہ تو گہری علمی بات ہے، لیکن یہ کہ اللہ قسمیں کھا رہے گویا کہ اللہ ان باتوں میں زور پیدا کر رہے ہیں. ایک نہیں، سات آیات میں قسمیں آئی اس مقام پر، اس بات پر. فالہمہا فجورہا وتقواہا، پھر انسان میں اللہ نے گناہ اور تقویٰ کی صلاحیت رکھ دی، بدی کی صلاحیت بھی رکھ دی، اور نیکی کی صلاحیت بھی. الہما الہام کر دی، رکھ دی اس نے. اب حاصل اس کا کیا ہونا چاہیے؟ کہ گناہ سے بچو اور نیکی کی طرف جاؤ. آگے اسی کا ذکر ہے. قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، نفس کو پاک کر لیا. نفس سے مطمئنہ ہو گیا اس کا، روح غالب ہو اگر بدن پر، یہ روح کے تقاضوں کو سمجھے، اس پر عمل کرے تو یہ کامیاب. اس کے برعکس وقت خواب من دستاہا، اور وہ یقیناً ناکام ہوا جس نے اسے خاک میں ملا دیا، بدن کو غالب کر دیا روح پر، روح کو اس نے فراموش کر دیا، روح کے تقاضوں کو بھول گیا، وہ خراب ہو گیا، ناکام ہو گیا، اور وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا. یہ بات آئی سورہ الاعراف آیت نمبر 79 میں، کہ جانور کیا، جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اپنی روح کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. ایسے ہی نافرمانوں کے ذمن میں اب قوم ثمود کا ذکر اور ان کی ہلاکت کا ذکر. فرمایا کذب ثمود بطغواہا، یقینا ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا. اذن بعث اشقاها، جب ان میں ایک بڑا ہی بد نصیب اٹھ کھڑا ہوا. فقال لهم، تو ان سے کہا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے، ناقت اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، فسقیاها، اور اس کے پینے کی باری مقرر ہے. یہ تفاصیل ہم پڑھائے ہیں سورہ القمر میں بھی، اس سے پہلے سورہ شعراء میں، اس سے پہلے سورہ ہود میں، اس سے پہلے سورہ عراف میں، کئی رسولوں کے حالات تفاصیل آ چکی. فقر ربو، تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا صالح علیہ السلام کو. فاقروہا، بس اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور وہ مر گئی. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پھر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان پر ہلاکت ڈال دی، پھر انہیں بالکل برابر کر دیا، ختم کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا. بلا یخاف عقباہا، اور وہ ان کے انجام سے ڈرتا نہیں ہے، ان کا رب ان کے انجام سے ڈرتا نہیں ہے. یہ جملہ بڑا عجیب سا لگتا ہے قرآن میں، بالکل اسی طرح جیسے سورہ قاف آیت نمبر 38، اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور اللہ فرما رہے ہیں وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ نے چھوا نہیں. یہ کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ جو اہل کتاب میں ظالمین گزرے ہیں جنہوں نے کتابوں میں تحریف کی انہوں نے اللہ پر الزامات لگا دی. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ میں جیمز ورژن میں کہ اللہ نے ساتویں دن آرام کیا تو اللہ نے نفی کی ہے ان کی, اللہ کو تھکاوٹ کہاں سے آ سکتی. اسی طرح معاذ اللہ اس طرح کی باتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں شامل کر دی کہ جب قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کر دیا تو اللہ کو بڑا خوف ہوا, اللہ کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ کیا کر دیا میں نے. معاذ اللہ نہیں بلا خوف اقباہ, اللہ تعالیٰ کو ان کے انجام سے کوئی ڈر نہیں ہے. اس اعتبار سے بھی سابقہ کتابوں کا مطالعہ اس پرسپیکٹو میں مفید ہے, ایک اسپیشلائز کام ہے. ہاں اس فن میں کوئی جائے تو پھر ٹھیک ہے, اللہ اس کو ہدایت دے, لیکن ان کا فائدہ ہے مطالعے کا تو قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے. ورنہ اس طرح کے مقامات پر آدمی ایک دفعہ پریشان تو ضرور ہوگا کہ اللہ نے کہنے کی ضرورت پیش کیوں آئی, اس لیے کہ اس طرح کے الزامات سابقہ کتابوں میں لگائے گئے ہیں. سورۃ النحل, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ فصلیں کھائی ابتدا میں اور انسانوں کی محنتوں کے مختلف ہونے کا ذکر کیا اور انسانوں کے نتائج کے بھی مختلف ہونے کا ذکر فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا, رات کی قسم جبکہ وہ ڈھانک لے. والنہار اذا تجلا, اور دن کی قسم جبکہ وہ روشن ہو. وما خلق الذکر والانثی, اور اللہ کی جس نے نر اور مادہ پیدا فرمائے, مذکر اور مونث پیدا فرمائے. یہ متضاد چیز ہے نا کہ رات اس کا جوڑا دن, مذکر اس کے مقابلے میں مونث, ایسی آگ اسی طرح آ رہا ہے کہ تمہاری محنتیں بھی ڈفرینٹ ہیں, علیحدہ علیحدہ ہیں. ان نسا یا تم لشتا, یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں. فاما من اعطا واتقا, تو جس نے مال دیا اور تقوی کی روش اختیار کی, وصدق بالحسنی, اور سچائی کی تصدیق کی, فسنیسرہ للیسرا, قریب ہم اس کو آسانی کی توفیق دیں. اور لغوی ترجمہ ہوگا آسان راستے کو آسان فرما دیں. اور اس کے برعکس وہ اما من بخیلا, اور جس نے بخل یعنی کنجوسی کی, واستغنا, اور بے پرواہ رہا, وکذب بالحسنا, اور اس نے سچائی کو جھٹلایا, فسنیسرہ للیسرا, ہم ان قریب اس کے لیے دشواری کو آسان کر دیں گے, ہم ان قریب اس کے لیے مشکل راستے کو آسان کر دیں گے. یہ پانچ آیات ہیں, آیت بلکہ چھ آیات, آیت نمبر پانچ سے لے کے آیت نمبر دس تک, بڑی اہم کہ انسان کے سامنے راستے دونوں کھلے ہیں کہ اس کا اختیار ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے. سورہ دہر میں ہم نے پڑھ لیا کہ ماں شاہ کے نو مہینہ کا پورا, انسان چاہے تو شکر گزار بنے چاہے تو ناشکرہ بنے, جس طرف جانا چاہے گا وہی راستہ آسان ہو جائے گا. سورہ شورا آیت نمبر تیرہ, جس میں تڑپ اور طلب ہوگی اللہ اسے ہدایت دے گا. سورہ اشرف آیت نمبر پانچ, جو خود ٹیڑھا ہوگا اللہ اس کو ٹیڑھا فرما دیں گے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ پہلا اسٹیپ انسان کو خود لینا چاہیے اور اس میں بھی مال دینا. سورہ بلد میں بھی ذکر آیا یہ بریک دور کرنا ضروری, جس نے مال دیا, تقوی کی روش اختیار کی, سچائی کی تصدیق کی, خود آگے بڑھا, اب ہم اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے. بڑا پیارا مقام قرآن کا سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 آخری آیت, جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم اپنے راستوں کو ان کے لیے کھول دیتے ہیں. کیا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 17, جنہوں نے ہدایت اختیار کی, زادہم ہدن و آتاہم تقواہم, ہم نے اللہ نے انہیں مزید تقوی عطا فرمایا, مزید ہدایت عطا فرمائی. تو یہ ہے اصل بات کہ اسٹیپ انسان کو خود لینا ہوتا ہے. یہ پہلا نتیجہ, جس مقام من آتا, جس نے مال دیا, وہ تقا اور تقوی کی روش اختیار کی, وہ صدقہ بالحسنی, اور سچائی کی تصدیق کی, فسنیسرہ للیسرا, ہم ان قریب اس کو آسانی کے لیے توفیق عطا فرمائیں گے. آسان راستہ آسان فرما دیں گے یعنی جنت کا راستہ. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. اس کے برعکس وامنا من بقیلا, جس نے بخل کیا, مال جمع کر کر کے رکھا, سورہ بلد کی روشنی میں گھاٹی سے نہیں گزرا, واستغنا, بے پرواہ بنا رہا, کوئی پکڑ نہیں ہوگی, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, بھول گیا, وقدم بالحسنی, وکذب بالحسنی, اور اس نے سچائی کو جھٹلایا, فسنیسرہ للعسرا, ہم ان قریب اس کو مشکل راستے کی توفیق دیں گے, مشکل راستہ اس کے لیے آسان فرما دیں گے یعنی جہنم کا. اللہم ربنا لا تجعلنا معاہم, اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرما. یہ چھ آیات جو ہیں اس کے مطابق مزید نوٹ فرما لیجئے کہ یہ اللہ کے قانون ہدایت کو بھی بیان کر رہی ہیں. تم خود سوچو تمہیں کہاں جانا ہے, وہی راستہ اللہ آسان فرما دیں گے. اور اسی کے متعلق اللہ کے رسول نے توجہ دلائی حدیث میں, جو کہ جامع ترمذی میں آئی ہے بلکہ بخاری شریف اور مسلم شریف سے بھی آئی ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے اعمال اللہ کے علم ہے, تقدیر مقرر ہے. تو صحابہ نے کہا کہ کیا اے اللہ کے رسول ہم بیٹھ جائیں تو جی نہ کریں؟ فرمایا کہ نہیں, اللہ نے جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا اللہ اسی کی توفیق عطا فرمائے گا. تو تم یہ آیات پڑھو, پھر آپ نے یہ آیات پڑھی آیت نمبر 5 سے لے کے آیت نمبر 10 تک, اور کہا کہ جس طرف بڑھنا چاہو گے یہ مفہوم ہے, اللہ وہی راستہ آسان فرما دے گا. تقدیر میں طے ہے, اللہ کو پہلے سے پتا ہے, لیکن ہوگا وہی جو تم کرو گے. اختیار تمہیں اللہ نے دیا, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاص اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس اعتبار سے یہ بڑا اہم مقام ہے قانون ہدایت کا جو اللہ کا ہے. انسان خود فیصلہ کرے وہ کہاں جانا چاہتا ہے, جس طرف جانا چاہے گا وہی راستہ اللہ آسان فرما دیں گے. کل لے کر یہ انسان کا اختیار, اور اسی بنیاد پر وہ آخرت میں اللہ کے ہاں جواب دے ہے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردا, اور اس کا مال کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جبکہ وہ نیچے گر جائے گا, جب پستی میں جائے گا مال کچھ کام نہیں آئے گا. ان علینا للہدا, بے شک ہمارے ذمہ ہے راستہ دکھانا, ہدایت دینا. وان لنا للآخرۃ والأولا, اور بے شک ہمارے لیے ہے دنیا اور آخرت. آخرت بعد میں آنے والی ہے, اس چیز کو آخرت کہتے ہیں. اولا دنیا پہلے, اس چیز کو دنیا کہتے ہیں. بے شک ہمارے لیے ہے دنیا اور آخرت. فانذرتکم نارن تلظی, بس بے شک میں تمہیں خبردار کرتا ہوں بھڑکتی ہوئی آگ سے. لا یصلاها الا الاشقى, اس سے وہی داخل ہوگا جو بڑا ہی بد نصیب ہے. الذی کذب وتولى, جسے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا. اللہم ربنا لا تجعلنا معهم, اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرما. اس کے برعکس اب جو اگلی آیات میں مفسرین کی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہیں. وسیجنبها الاتقى, قالوا قریب اس جہنم سے بچا لیا جائے گا وہ جس نے تقوی اختیار کیا. الذی یؤتی مالہ یتزکا, کہ جو اپنا مال, جس نے اپنا مال, جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ اس کا تزکیہ ہو جائے, دل کا تزکیہ ہو جائے, گھاٹے عبور کر لے تاکہ اللہ کی محبت کی طرف روا دوا ہو جائے. تو الذی یؤتی مالہ یتزکا, جو مال دیتا ہے تاکہ وہ تزکیہ حاصل کر لے. وما لأحد عنده من نعمة تجزى, اور کسی کا اس پر احسان نہیں کہ جس کا وہ بدلہ دیتا ہو, نہیں بلکہ وہ کیوں خرچ کرتا ہے, کیوں کسی کی مدد کرتا ہے, کیوں کسی کے کام آتا ہے, کیوں اس گھاٹے کو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے, کیوں اس مال کی محبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى, مگر یہ کہ اللہ کی, اپنے رب اعلیٰ کے چہرے کو حاصل کرنے کے لیے. یہ بڑا پیارا انداز ہے, مراد ہے رب اعلیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال دیتا ہے, خرچ کرتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.